السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم آج لبیک اللہم لبیک سلسلے کا پہلا لیکچر شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے ٹاپکس جو اس میں آئیں گے اس کی ترتیب تھوڑی سی بتا دوں. تو اس میں ہم سب سے پہلے انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنیں گے، ان کی ذات، انہوں نے کیوں یہ حج ان کے نام کے ساتھ ہے، ان کی زندگی میں سے کچھ پیغام. پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے ناطے سے بیت اللہ کی تھوڑی سی بات، اور پھر حج کی روحانیت، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر آخر میں ہم وہ دن جو 10 دن ہوتے ہیں حاجیوں کے لیے بھی یا ہمارے لیے بھی، ایک دفعہ پہلے لبیک سنیں گے. اس کو شعور سے سنیے، کرنے کیا جا رہے ہیں، کہنے کیا جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ان کے واقعات قرآن پاک میں کہاں ہیں آپ کو چند کلپ سناتے ہیں. عربی لفظوں پہ توجہ دیتے ہوئے سنیے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اوپر بات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کہیں ان کے بارے میں آتا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. کہیں یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہ ہوں. ایک جگہ آتا ہے ولم یک من المشرکین. بار بار اللہ تعالی تذکرہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ مشرک نہ تھے. پھر ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے ان ابراہیم الاواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام نرم دل بردبار تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اگلی آیت میں آتا ہے ایک اور ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار، آہیں بھرنے والے اور رجوع کرنے والے تھے. ایک جگہ آتا ہے شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. ایک جگہ ہی کے بارے میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. ایک جگہ ان کے بارے میں آتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں منتخب کیا. رشک نہیں آ رہا، اتنی باتیں ان کے بارے میں. हमारे लिए तो कोई एक जुमला भी कह दे नेकी का, अच्छी बात का, जिसमें हमारी तारीफ हो, तो हम भूले नहीं समाते। कौन तारीफ कर रहा है? अर्श का मालिक, दुनिया जहान का मालिक। किसकी कर रहा है? जिसको लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। जो ही जिलहज का महीना करीब आता है और उससे भी पहले जब लोग हज के लिए तैयारी करते हैं, तो एक लफ्ज सहनों पे जरूर आता है और वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखरत में जो कुछ दिया उसके ऊपर बहुत सारे रिगार्ड कुरान पाक में मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर क्या उनकी जिंदगी के हालात थे। एक स्ट्रेच में हम इनकी जिंदगी को देखेंगे पहले, फिर उसके बाद कुछ इनकी खूबियां और खसाइस कि जिनकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने इनको ये मुकाम दिया और इनसे इतनी बड़ी खिदमत ली कि अपना घर बनवाया, और ना सिर्फ घर बनवाया बल्कि उसकी आबादकारी की भी बात हुई। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नाम है, ये इब्राहिम इब्रानी जुबान का लफ्ज है, हिब्रू लैंग्वेज का नाम है, अरबी लफ्ज नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट फादर, बड़ा बाप। यानी जैसे हम अपने दौर में किसी को बहुत रिस्पेक्टफुल टाइटल देते हैं, जैसे कायदे आजम कहना, तो इसका मतलब क्या है? बड़ाई। और कभी गौर करके देखें तो दुनिया में जितने मजाहिब हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग, जिनका ताल्लुक वाकई वही के साथ था, उनमें से हर एक का सिलसिला जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे उनके बेटे साम की औलाद। शायद आप लोगों को मालूम हो कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया में एक बहुत बड़ा तूफान आया तो सब डूब गए थे, लेकिन जो लोग बचे उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे भी थे, तो ये उसी में से एक बेटे साम की औलाद में से थे। और इनके बाप का नाम आजर था। बस जगह इनका नाम तारिख भी आता है, लेकिन कहते हैं कि आजर नाम के बुत की पूजा की वजह से उसका नाम आजर मशहूर हो गया था, लेकिन नाम उनका तारिख ही था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू दीफान थी। क्यों? इसका मतलब क्या होता है? मेहमानों का बाप। अबू ज़ईफ कहते हैं, द्वात होता है ना, स्वात द्वात, द्वात या फा अलिफ नून, दईफ, दईफ कहते हैं मेहमान को, दियूफ रहमान, आपने सुना होगा लफ्ज। तो अबू दीफान का मतलब क्या है? मेहमान नवाज। और आगे जाके आप देखेंगे कि मेहमान नवाजी की सबसे पहले जो इब्तदा की उसकी भी निस्बत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही की तरफ से की जाती है। कहते हैं कि इनके बाप की उम्र 75 साल थी जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा उनके दो बेटे और भी थे, नाखूर और हारान। हारान के बारे में आपको यकीनन मालूम होना चाहिए कि ये थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाप। लूत जो थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और ये जो हारान थे इनका इंतकाल बहुत ही शुरू की उम्र में हो गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप की दरमियानी औलाद थे, यानी वसत जो बीच का बच्चा होता है ये वो थे। और कहते हैं कि हारान की वफात इनके बाप की जिंदगी में हो गई, लिहाजा फिर उसके बाद जो इनका बेटा था लूत, ये ज्यादा वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के साथ रहा। यकीनन आपको दिलचस्पी होनी चाहिए इस चीज से कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल शबाहत कैसी थी। कभी सोचा आपने? जिनको मिलने की मोहब्बत होती है, जिनसे दिल जुड़ता है, तो दिल चाहता है कि वो कैसे हो। तो सहाबा कराम ने सल्लम से ऐसे सवाल किया करते थे। एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा बिन मरियम, मूसा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा। कब कहा आपने? जब मेराज से वापस आए। फिर आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम सिया फाम, घुंघरियाले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे। तो तसव्वुर में लाए, आज हमारे यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तसव्वुर सफेद आता है ना, क्योंकि ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो ब्लैक थे, स्याह रंगत थी, घुंघरियाले बाल और चौड़े सीने वाले थे। अब तो नहीं कभी किसी ब्लैक शख्स को देख के कोई ऐसा इस दिल में ख्याल आएगा कि ये आला नहीं है। अब देखिये अल्लाह जिसको चुनना चाहे और जहां से चुने। फिर फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम गंदमी रंगत के फरबा बदन थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोटे जिस्म के थे और गंदमी, जैसे मेरे हाल है के सब कॉन्टिनेंट के लोग होते हैं, हजरत मूसा ऐसे थे। सहाबा किराम ने अर्ज किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यदि वो सब्र नहीं कर पा रहे और जल्दी से पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल कैसी थी, तो आपने फरमाया अपने साथी को देख लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लम से बहुत मुवासलत थी उनकी। मुस्नद अहमद की ये रिवायत है और सही रिवायत है। एक और रिवायत इसी मामले की है, इब्ने अब्बास ही इसके रावी हैं। नबी सल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हुलिया मालूम करने के लिए अपने साथी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम घुंघरियाले बालों वाले गंदमी रंगत के थे, सुर्ख ऊंट पर सवार थे जिसकी नुकेल खजूर के पत्तों की थी। यानी ऐसे बयान कर रहे थे कि कहते हैं कि उनका तसव्वुर जो है अभी भी मेरे हादसे में है, गोया कि मैं उनको देख रहा हूँ कि वादी के नशेब में उतर रहे हैं। यानी जिस तरह घोड़े पे कोई बैठ के इस तरह नीचे की तरह मुड़ता है, तो इस तरीके से हजरत मुझे दिखा के मिलते हैं। तो बहरहाल इससे ये बात चीज मालूम हो गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुशाबहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इतनी बेचैनी लग रही थी मुझे ये पढ़ते हुए और तैयार करते हुए, तो मैंने कहा अल्लाह ताला अमल तो कोई नहीं है लेकिन हमें इन प्यारी हस्तियों से जरूर मिलवाना। तो मैंने बड़ी अजीब सी भी बात पूछी अपनी, जब मैं तैयारी कर रही थी तो जो मेरे पास थे, तो मैंने कहा ये बताएं कि हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। तो वे कहने लगे हाँ इंशाल्लाह ताला, उम्मीद गुमान है। तो मैंने कहा हम इन नबियों को और इनको सबको देखेंगे मिलेंगे। कहने लगे इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा ये बताएं कि क्या वहां महरम की और गैर महरम की बात तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने हजरत इब्राहिम से बहुत बातें करनी है। इतना पढ़ते हुए इतना प्यार आ रहा था, यकीन करें कि मैं सोच रही थी कि इतना कुछ करके जाने वाले ये लोग हैं और हमने कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं। हमारी मोहब्बतें तो कुछ और ही लोगों से हैं, कुछ और ही चीजों से हैं, तो क्या जवाब इसका देंगे। यकीनन इंशाल्लाह ताला अलमरु मामन अहब। तो हम सब इस वक्त अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ करें कि हमें जरूर एक दफा इन तमाम नबियों के साथ मिलने का, इनसे बात करने का मौका दे जन्नत में। और एक दफा मौका मिल गया तो फिर अल्लाह ताला हमें कभी जन्नत से निकालेगा तो नहीं, क्योंकि जन्नत की ये नेमत है कि उसको एक दफा जिसने देख लिया उस चीज से वापस नहीं होगा। तो अमल नहीं है उनकी मोहब्बत की बुनियाद पर, अल्लाह ताला हमें जरूर वहां लेके जाए। ये सही बुखारी की रिवायत थी जो दूसरी आपके सामने रखी। अब इसके बाद ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, जब ये थोड़े बड़े हुए तो फिर इनकी शादी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हुई। चारों तरफ बहुत शिर्क था और यानी लोग बुतप्रस्ती पे थे, तो लिहाजा इनका जो बाप था वो 250 साल की उम्र में फौत हुआ। यानी उस दौर में उम्रें आपको मालूम है कि बहुत लंबी होती थी, और ये किनान के इलाके में, मतलब इन्होंने वहां पे रहते थे, हरान, हा बड़ी हा जो होती है, रा अलिफ नून, यहाँ पे ये रहते थे और फिर वहीं इनके बाप का इंतकाल हुआ। बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं सिर्फ आपको एक उस दौर के साथ मुतारफ कराने के लिए। उस दौर में कहते हैं कि लोग सितारों की पूजा करते थे। सात सितारे थे लोगों की नजर में कि जो बहुत आला है, लोगों ने यानी उन्हीं की पूजा शुरू कर दी थी। और दमिश्क का शहर जो था ऐसे ही लोगों से बसा हुआ था, कुतुब शुमाली की तरफ मुंह करके इबादत करते थे, खास सितारों के साथ करते थे। और कहते हैं कि कई तरह के अल्फाज और आमाल के जरिए से सात सितारों की पूजा करते थे। यही वजह है कि दमिश्क के पुराने दरवाजों में से हर दरवाजे पर उनमें से एक एक सितारे की इबादतगाह बनी हुई है। आज भी अगर आप जाएंगे इन मुल्कों में तो वहाँ ये बाकियात मिलती हैं। जैसे मिस्र में फिरौनी कल्चर की बातें बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको, निशान, साइंस, यानी बिल्डिंग्स के नाम से। तो इसी तरह दमिश्क में आज भी सितारों की अगर आप जाएं तो आपको शबीहें दिखेंगी, और ये चीजें उसी दौर की यादगार हैं। और वो इन्हीं के नाम की ईदें और कुर्बानियां मनाया करते थे। उस वक्त एक दौर ऐसा भी आया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह और इनकी जौजा और भतीजे के सिवा दुनिया में कोई मुसलमान ना था। जी आपको मालूम है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम के अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक वक्त ऐसा आया था कि दुनिया में कोई मुसलमान नहीं बचा था, जिसका जिक्र आगे भी एक वाक्य के साथ मजीद भी दुरुस्त होगा। अब ये बहुत मासूम बच्चा, एक मुश्रिक घराने, खानदान, माहौल सारा ऐसा है, तो फिर ये बच कैसे गया? ये कैसे होता है कि चारों तरफ बुराइयां हों और अल्लाह ताला किसी को बचा ले? इसका जिक्र सूरत अंबिया की आयत 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकद आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन कब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से हिदायत अता फरमाई थी और हम इसको जानते थे। यानी इसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फितरत मसख नहीं होने दी। हम सबको मालूम है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत पे पैदा होता है, उसको अल्लाह ताला की तौहीद का मालूम होता है। फिर आपने फरमाया कि जब वो बातचीत करता है, बड़ा होता है, तो उसके माँ बाप फिर उसको अपने रंग में रंग लेते हैं, ऐसे ही होता है ना। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी ऐसी हिफाजत की कि उस रंग में नहीं रंगे गए। आज भी आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे मौजूद हैं। बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना तो घर के माहौल का बड़ा असर लेता है, लेकिन कुछ बच्चे आप महसूस करते हैं कि फितरतन उनके अंदर नेकी की खूह होती है, वो बुराइयों के अंदर भी अल्लाह ताला उनका उनको महफूज कर लेते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा हुआ कि इन्होंने अपनी फितरत को मस्क नहीं होने दिया। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र बहुत जगह कुरान पाक में है, सिर्फ रेफरेंस नोट करवाती हूँ कि आप जाके पढ़ें पूरी हिस्टोरिकल, जहां भी इनका जिक्र आता है। सूरह अनकबूत की आयत 16 से 27 में, सूरत मरियम की आयत नंबर 41 से 48 यानी 41 to 48 में है कि कैसे अल्लाह ताला ने इनको एक मुश्किल घर में पैदा किया, लेकिन इन्होंने अपनी कौम को कैसे नसीहत की। बचपन से ही माँ बाप के साथ यानी बड़ी मोहब्बत के साथ बात करते, कहते हैं कि इनका बाप जो था न सिर्फ ये कि बुतों को पूजता था, बल्कि उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, उसके दरबार के अंदर एक बड़े आला ओहदे पे फाइज था और उसको वहां यानी एक बड़ी इज्जत हासिल थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने थोड़ा शऊर दिया तो इन्होंने सबसे पहले तौहीद की दावत अपने बाप से शुरू की। क्यों? इसलिए कि जो करीब रहते हैं वो ज्यादा हकदार होते हैं इस बात के कि उनकी खैर ख्वाही की जाए, उनको अल्लाह का पैगाम दिया जाए। लेकिन बड़े प्यार से और बड़ी मोहब्बत से दी, या बतीनी कजानी मिनल इल्मी मालम यातिका فَتَّبِعْنِي أَحْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا। अब्बा जान मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, आप मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पे चलाऊंगा। यानी या बती कह रहे हैं, कभी कहते हैं या बती ला ताबुद शैतान, ओ अब्बा जान शैतान की बात ना माने। इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, लेकिन बाप का जवाब इतना संग दिलाना, इतनी सख्ती से बात करते हैं कि देखो बाज आ जाओ। अरागिबु अन आलिहती या इब्राहिम, इब्राहिम क्या तू मुझे मेरे बुतों के खिलाफ करना चाहता है? अगर ऐसे ही करेगा ला इल्लम तंतही लार्जुमन्नक फहजुरनी मलिया, अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें रजम कर दूंगा, तुम्हें पत्थरों से मरवाऊंगा, और या फिर तू मुझसे दूर हो जा, जैसे अपनी जुबान में कहते हैं ना कि दफा हो जाओ, दूर हो जाओ। बेटा क्या कहता है? काल सलामुन अलैक, अब्बा जान आप पे सलामती हो, सअस्तग़फिरुलका रब्बी, मैं अल्लाह ताला से आपके लिए बख्शिश मांगूंगा। यानी इतना दर्द और इतनी मोहब्बत मिलती है। आखिर में इंशाल्लाह हम इन सारे वाक़यात को जमा करके एक लेसन्स की लिस्ट बनाएंगे तो उसमें ये चीज आप लिखेंगे कि इतनी दर्दमंदी, इतनी मोहब्बत, इतना अखलाक कि इतनी सख्त सख्त जुमले सुन के भी दीन का काम करना नहीं छोड़े, तबलीग कर रहे हैं और घर वालों से बातें सुन रहे हैं। हमारा हाल क्या है कि जरा सी कोई बात कह दे उल्टी तो हम कहते हैं बस आज के बाद इनको नहीं कहेंगे, बस छोड़ो अब कौन बुरा बने। नहीं, याद रखिए जहां दीन की बात आती है वहां बुरा बनना पड़ता है, इसलिए कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो दावत लोगों को पसंद नहीं आती कि जिसकी वजह से लोग अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह के साथ जुड़ जाए। तो लिहाजा बाप को तबलीग की, अब वो चलती रही जैसे घर में होती है बात चलती रही। अब इसी दौरान क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी शऊर की उम्र में आ गए, यानी जिसको लड़कपन की उम्र कहते हैं। अब इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फितरत ने यानी एक रास्ता दिखाने के लिए और अल्लाह ताला ने उनकी फितरत को मजीद चमकाने के लिए किया, तो ये हुआ कि इन्होंने मुशाहदा किया, कायनात में मुशाहदा किया, सूरज चांद सितारे इनको देखा। जैसे कि अभी जिक्र हुआ कि इनकी कौम जो थी वो मुशरिक थी और सितारों को पूजती थी, तो इन्होंने अल्लाह ताला के यानी कायनात में गौर व तदब्बुर शुरू किया कि देखो ये लोग कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। फिर उसका जिक्र बड़ा खूबसूरत सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 75 से 83 में आता है कि وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں. جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا تو انہیں ایک ستارہ نظر آیا. وہ کہنے لگے یہ تو میرا پروردگار ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے پسند نہیں. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. یعنی دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے نظریات کی روشنی میں کیا واقعی یہ پروردگار ہو سکتے ہیں اور لوگ ان کو بناتے ہیں. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. اور پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے, یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں, جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. حنیفا وما انا من المشرکین, اور میں یکسو ہو گیا. بس مجھے سمجھ آ گئی کون ہے, میں فوکسڈ ہوں اور میں اب کسی کے ساتھ شرک نہیں کروں گا, یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں گا. تو اس سے انہوں نے کائنات میں غور کیا اور ان چیزوں پہ نظر ڈالی, عبرت کی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کائنات پہ بھی عبرت کی نگاہ ڈالنے سے رب کی معرفت ملتی ہے. اسی لیے بار بار قرآن پاک میں دعوت دی جاتی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو ساتھ ساتھ اگر اپنے لیے عمر لیتے بھی جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. پہلی چیز ابھی تک جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھی وہ کیا سیکھی, کہ فطرت کو مسخ نہیں ہونے دیا. ماحول کی برائی کا نام لے کے خود برے نہیں بنے. آج ہمارے ہاں کتنا عام عذر ہے, کیسے بچیں, چاروں طرف تو برائی ہے. نہیں, پھول کمل جو ہیں وہ کیچڑ میں کھلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی اچھی اچھی فصلیں ہیں وہ اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں سے کرتا ہے. سیب کہاں سے نکلتے ہیں, کتنی چیزوں کے بیچ میں, پھول کتنے کانٹوں کے بیچ میں اگتے ہیں. تو لہٰذا فطرت کو مسخ نہیں ہونے دینا. دوسری چیز ہم نے سیکھی, خیر خواہی, درد مندی, رحم دلی, محبت. یہ نہیں کہا کہ گھر والے غلط کر رہے ہیں تو میں کرتا رہوں, پیار سے, محبت سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان خود کسی بات کو سمجھ جائے اور محسوس کرے کہ بڑوں میں نہیں ہے تو ادب کے ساتھ, محبت کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ اس کا ذکر کرتے, بری بات نہیں ہوتی. اور آپ یا بتی کہہ کے تو دیکھیں, یا بتی, آپ سوچیں ہم بھی ایسے لوگوں کے بیچ میں ہو سکتے ہیں کہ جہاں پہ یعنی وہ دین سے دور ہے. وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے, وہ ماں باپ بھی کبھی ہوتے ہیں, بعض سب اولادیں ہوتی ہیں. اتنے پیار سے بولیں, بیٹا 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 آپ دیکھو میرے پیارے بچے. شوہر ہے تو اس کو پیار سے بلائیے. ایک دفعہ اگر آپ لوگوں کے دل میں اتر گئے نا تو وہ آپ کے ہاتھوں سے کڑوی دوا بھی کھا لیں گے. ہم معاملہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں کسی کو دین سے دور دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اور ترش ہونے لگتے ہیں. دین کی بات تو لوگوں کو ویسے کڑوی دوائی لگتی ہے, اور جب ساتھ انداز بھی برا ہوتا ہے تو وہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو, پہلے ہی وہ بے چین ہے وہاں, اور اوپر سے نرس بھی اس کو سخت خو قسم کی مل جائے, ڈاکٹر بھی ایسا ہو کہ ہاتھ پکڑے تو وہاں نشان پڑ جائے. ایسا نہیں کرنا, محبت کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ برائی کی دعوت دینے کی ابتدا گھر سے کرنی ہے. کیوں؟ گھر والوں کو کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے معاون بن جائیں گے. کبھی بھی دین کا کام آپ تنہا نہیں کر سکتے. اور اگر کسی انسان کو اپنے گھر والوں کا ساتھ مل جاتا ہے نا, گھر والے, گھر والا یا گھر والے یا گھر والی, یہ معاون ہو جاتے ہیں نا, تو پھر دیکھیے کہ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے. کیونکہ جب گھروں میں اریٹیشن ہوتی ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ دین کا کام کرتے ہوئے بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کوئی گلٹی کانشیس ہے, آپ مطلب اپنے آپ کو مجرم سمجھتے. نہیں, ہر بہن جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے اس کا سب سے پہلا ہدف اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے. کیسے کرنا ہے, اب یہ ابراہیم کی زندگی سے آپ سیکھتے جائیے. محبت سے, پیار سے, دلائل دے رہے, الجھ نہیں رہے, جھگڑ نہیں رہے, اللہ تعالیٰ کی کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہیں. دیکھیں اللہ کے پہلی بات کیا کی, انی قد جانی من العلم, बाज लोग आपको कहेंगे तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि तुम कहाँ से आगे बात करने वाली, तो आप प्यार से कह सकते हैं मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा, मैंने ये बात पढ़ी है। जो भी पढ़ते हैं ना उसको ये बात समझ आ जाती है। अच्छा मैं आपको बताऊं कोई बात उसमें से, यानी मौका महल देखते हुए इल्म की बुनियाद पे बात की, अपनी बड़ाइयां नहीं की। फिर आप देखिए या बतिला ताबुद शैतान, कितना प्यारा अंदाज है। ये नहीं कहा कि आप बुरे हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि शैतान की बात मान के बुरा होता है, असल में शैतान खराब है। तो आप भी किसी को ऐसे कह सकते हैं आप तो बहुत अच्छे, मुझे पता है आपका दिल बहुत अच्छा है। यकीन करें इस हद तक भी अगर आप किसी, आपको मालूम है कि एक शख्स बुरा करता है, लेकिन आप उसके दिल में उतारने की बात करने के लिए ये कहना मुझे यकीन है आप बहुत अच्छा। मिसाल ले लीजिए, चले अल्लाह ताला महफूज रखे सबको, लेकिन मिसाल गुनाहों में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ी तकलीफ से हालत होती है वो नमाज न पढ़ना ना। अब किसी के घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता तो क्या करेंगे आप, डांटेंगे दबकेंगे पढ़ लो नहीं पढ़ते, अच्छा मुझे पता चल गया बस फिर अब मैं नहीं रह रही आपके साथ, अच्छा तुम बच्चे हो मैं तुम्हें खाना नहीं, नहीं। आप कैसे बात करेंगे, मुझे पता है आपका दिल चाहता है बस सिर्फ सुस्ती है, मुझे पता है आपको पढ़नी है सिर्फ आप थके हुए आते हैं, मैं थोड़ा दबा दूं आपको, अच्छा मैंने भी नमाज नहीं। अब ये सारी चीजें मौका ब मौका इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि सारी बातें लिख लें और जाके ठहरे मैं नोट्स खोल लूं अपने और वहां क्या था, ये नहीं करना। मौका देख के माहौल देख के, अच्छा मैंने भी नमाज पढ़ी आज मिलके पढ़ेंगे, कभी ये बात बंदा कर सकता। कभी आप देखिए कि जिंदगी में वाकई अगर आपने किसी इंसान को डिस्कवर कर लिया ना तो वो आपका हो जाएगा। बहुत सारी बीवियां अपने शौहरों को डिस्कवर नहीं करती, और बहुत सारी माएं और माँ जो बाप है वो अपने बच्चों को डिस्कवर नहीं करते। आपके सामने एक चीज रैपर में बंद पड़ी हो, आप कितना भी दिमाग लगा लेना इसमें ये होगा इसमें ये होगा, मेरा ख्याल है ये लैंप होगा, यानी कभी कोई आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप शोर नजरों से देखते रहते हैं ना कि ये लैंप है, अच्छा नहीं मुझे लगता है ये डिशेस होंगी, नहीं मुझे लगता है कि ये कोई वैक्यूम क्लीनर होगा, तो क्या लगता है ना, और 90% ठीक 80% ठीक होंगे, लेकिन ये नहीं पता होता डिजाइन क्या है, ये नहीं पता होता कि वो बाजवा बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज निकलती है। इसी तरह हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को अगर कवर्ड रखते हैं ना, उनके अंदर के शॉर्ट कमिंग्स को नहीं पाते, उनकी शख्सियत के छुपे हुए राज नहीं देखते। हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ एहसास बढ़तरी के उसने अपने ऊपर पर्दे डाले होते हैं, तो ऐसे वक्त में कामयाबी क्या है कि पहले डिस्कवर, कितने जो तुक्के लगा रहे हो खोलो उठाओ लाओ भी क्या लाए हो दिखाओ मैं देखती हूँ, रैपर खोल के देख लो। अच्छा ये वजह बाद शोहर बीवियों पे बड़ा गुस्सा करते हैं बड़ा रोक डालते हैं, तो बीवी बजाय इसके कि मेरे शोहर बड़े गुस्से वाले हैं, नहीं उसकी डीप डाउन जाए की वजह के, बाद दफा ये हो सकता है वो शोहर बहुत सफाई पसंद हो सकते हैं और बीवी ज्यादा सफाई का ख्याल नहीं रखती। अब बीवी इस बात में अपने आप को दुखी महसूस करती है कि ये तो भाई बड़े ऐसे मामले हैं, ये तो बड़े गुस्से वाले हैं, मेरा गुजारा नहीं, लेकिन जैसे उसको पता चलेगा कि मेरे शोहर का वीक पॉइंट क्लीन सफाई है वो शोहर को नहीं देखेगी सफाई शुरू कर देगी। अब उसने बाहर उसको कुछ नहीं कहा लेकिन आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट उधर जाएगा। ऐसी चीजें ये नहीं आती। अब इस बहुत खूबसूरत चीज मैंने कहीं पढ़ी थी इस मामले में कि तबलीग के अंदर किस तरह लोगों को इंसान माइल कर सकता है। एक शख्स था तो उसकी साइकिल थी ना, तो वो चल नहीं रही थी, उसने महसूस किया कि वो जो साइकिल है वो जो उसका पैडल होता है जिसपे चलाते हैं तो वो नहीं घूम रहा, तो उसने समझा कि इसमें नक्स हो गए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप अपनी गाड़ी के अंदर महसूस करें गाड़ी नहीं चल रही और आप देख रहे हैं कि उसका स्टीयरिंग नहीं घूम रहा। अब वो मैकेनिक के पास ले गया, उसने कहा देखो इसका पैडल खराब है ना इसको ठीक करो, उसने उसको देखा उसने कहा ठीक है मैं ठीक करता हूँ। थोड़ी देर हुई तो वो हथौड़ा लाया और वो जो व्हील के अंदर चेन लगी होती है ना उसको सही करने लगा छेड़ने लगा। ये शख्स बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा देखो मैं कहता हूँ मेरा पैडल खराब है और तुम उसकी चेन को तोड़ मोड़ कर रहे हो। उसने कहा कि तुम्हें साइकिल ठीक चाहिए ना तो बस खामोश रहो। कहा ठीक है। थोड़ी देर लगी तो उसने उस चेन को सेट किया कुछ किया थोड़े से कूटा काटा, जो ही वो चेन थोड़ी सीधी हुई तो जब पैडल को घुमाया तो वो घूमने लगा। बड़ा परेशान खुश हुआ, कहने लगा अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो उसने कहा कि असल बात ये है जिंदगी में हम बहुत सारे मामलात में वजह नहीं देख रहे होते और डंडा कहीं और बरसा रहे होते हैं। देखिए कोई इंसान नाकाबले तस्खीर नहीं है। अब दुनिया में कोई रौनक वाला शख्स भी देखें कि जिसके जुर्म का जिसके रोग का दबदबे का दंदना हो, वो भी देखे कि अपनी बीवी के सामने जाता है घर में होता है अकेले में होता है तो वो एक आम इंसान होता है। उसके ऊपर भी जिंदगी में ऐसी कैफियत आती है, उसको रेस्टरूम में जाना पड़ता है, वो भी अपने जाती काम करता है, भूख लगती है तो वो भी भूखा होता है, इसका मतलब ये कि ये ऊपर सिर्फ पर्दे होते हैं, जो बंदा अंदर के इंसान तक पहुंच जाता है ना उसको बचा लेता है। तो लिहाजा यानी इन बातों को अंबिया कराम की जो चीजें हैं इसमें से तबलीग के बहुत ही खूबसूरत नुस्खे हमें मिलते हैं। एक तो बहरहाल एक चीज हमने ये सीखी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, और फिर अगली बात हमने क्या सीखी कि मुशाहिदा फितरत से भी अल्लाह को पहचानना चाहिए। हमने आज अपने मामलात में अपने बच्चों को इतना सहल पसंद बना दिया कि खुले आसमान के नीचे तो कभी वो सोते भी नहीं होंगे, जाने की बात क्या है, घरों में तो भारी कर्टन, आर्टिफिशियल माहौल है। अब अगर आप लेटे हुए हैं और आप सामने छत को देख रहे हैं और सच छत पे पर बड़े कंगरे लगे हुए हैं और गोल्डन पेंट हुआ हुआ है, तो आप किसकी सलाहियत से मुतासिर होंगे उस बिल्डिंग को बनाने वाले की? वाह क्या बिल्डिंग है। फानूस देखेंगे तो आप फानूस देखते देखते उस कंपनी के एड्रेस लेने चले जाएंगे? नहीं, फितरत के करीब जाइए, अपनी जिंदगी में मामूल बनाएं हफ्ते में एक दिन कम अज कम अपने बच्चों को लेके किसी ओपन प्लेस में बैठा करें। कुछ नहीं कर सकते ना, अपने बैकयार्ड में एक छोटी सी जगह बनाएं, वहां बैठें और बातें करें, कभी दिन में कभी रात में, कभी डूबते हुए सूरज को दिखाएं, कभी एक एक्टिविटी करें बच्चों के साथ कि चढ़ता हुआ सूरज का हम सब देखेंगे। यकीन करें आप सो रहे होंगे, वो आपके कपड़े खींच के आपको उठाएंगे कि मम्मी चले हमें सूरज देखना है। बच्चे तो बड़े दिखते हैं, एक दिन आप छोटे बच्चों से ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि चलो बेटा हम बर्ड्स को देखेंगे, चलो मॉर्निंग बर्ड्स को देखने चलते हैं। आप देखें इससे वो अल्लाह ताला के करीब होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मुशाहिदा हमने भी देखा फितरत के साथ और कायनात के साथ कि यही था, खुले आसमान में देखा। हमारा हाल क्या है कि हम पहले कभी खुले आसमानों में सोते थे तो रात को सितारों से बातें कर लेनी। शायद आपको किसी को पिछले 10-15-20 साल पहले का वक्त याद हो, एसी इतने आम नहीं थे, लोग गर्मियों में खुली छत के ऊपर सोते थे। और मुझे तो लगता है कि मेरा पसंदीदा मशगला यह है कि मैं खुले आसमान के नीचे जाऊं। अभी भी यहाँ आने से पहले तक मैं यानी पाकिस्तान में थी तो मुझे डांट जो पड़ती थी अपने घर में अम्मी से वो यही थी कि मैं मगरिब की नमाज के बाद वो भाइयों के बच्चों को लेती थी और बिल्कुल तीसरे रूफ पे चली जाती थी और मेरी ईशा की नमाज होती वही थी। और मतलब घर वाले डरते भी हैं कि अंधेरे में रात को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इतना सुकून मिलता था, ऐसे लगता है कि जैसे आपके और अल्लाह ताला के बीच में कोई रुकावट नहीं रही। जितने हमने पर्दे डाल दिए ना, जितने स्टोरी सिस्टम में आ गए, यानी आप सोचें कि अगर 20 मंजिला कोई इमारत है और जो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं उनके और अल्लाह ताला के बीच में तो 19 दर्जे आ गए। फितरत के करीब करना है, चीजें देखें, लुक एट द मून, हू मेक दिस। फिर ऐसे ये बच्चों के साथ ये तो बड़ों को भी चीज फायदा देती है। मैं जो ही गाड़ी में बैठती हूँ और सामने चांद दिखे तो मेरे मुंह से आज भी यही बात निकलती है कि सुभान अल्लाह, ये कल तक कहाँ था, ये किसने बनाया, ये आज कहाँ से आ गया। बादलों को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ अल्लाह सुहाना, ये बादल देखे, यानी कुछ नहीं तो कम अज कम गाड़ी के सामने बैठे हुए उसकी सामने की स्क्रीन से कुछ ना कुछ दिखाए। अपने बच्चों को जितना आप इस फितरी दुनिया के साथ माइल करेंगे आप देखेंगे कि वो मस्नूई दुनिया के खौल में नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली चीज यानी इसमें जो हुई वो ये हुई कि उन्होंने कायनात पे गौर किया, तदब्बुर किया और इससे अल्लाह ताला के करीब आए। इससे फिर सबक लेना भी सिखाते ना इंसान कि देखो मॉरल्स लेके देखो लोग इन चीजों को क्या कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनको कैसे पैदा किया। बस आप देखिए कि जो लोग सितारों की पूजा करते हैं या चांद की पूजा करते थे तो चांद को तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, आज है अल्लाह के हुक्म से, कल रात वो नहीं आएगा अल्लाह ताला के हुक्म से, तो वो खुदा कैसे हो सकता। ये सितारा इतना बड़ा था अभी सुबह था कहाँ चले जाएगा। तो ये एक वो चीज है कि लोगों को तौहीद सिखाने का बेहतरीन दर्स है। आज के दौर में अगर आपका किसी एथियस से वास्ता पड़ जाए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शख्स जो कहते हैं मैं खुदा को नहीं मानता, आप उसके साथ बिल्कुल यही एक्टिविटी करें जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। उसको कहना ठीक है, अगर आपकी दोस्त है कहना ओके ठीक है मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, और फिर उसको चांद सितारे दिन में तो सूरज दिखाए, माहौल बना के बात किया करें। ऐसे नहीं कि वहां खड़े खड़े कहना इधर आओ कम ऑन वो देखो बाहर विंडो के अंदर क्या वो देखो, अब वो सूरज के साथ उसको 10 बिल्डिंग्स भी दिख रही होगी। ये ऐसे ही है कि जैसे बगैर तैयारी के आपने बीज डाल दिया, बेकार हो जाएगा, जाया हो जाता है, वेस्ट होता। हमेशा पहले जगह बनाए, इर्द गिर्द नरम करें। उंगली डालने की जगह कब होगी, जब जगह नरम होगी। हम जगह नरम नहीं करते और उंगली खबोना चाहते हैं, हमारी उंगली टेढ़ी हो जाती है, फिर हम रोते हैं अब तो इतने बुरे हो गए कि अब तो मेरी बात पे डांट देते हैं।
نہیں آپ سوچیں کہ میں نے تو نہیں ایسی کوئی حرکت کی کہ جس کا علاج ہی ڈانٹ تھا. شکر کریں کہ انہوں نے ڈانٹا ہی اس سے زیادہ نہیں کیا. ایک شخص ایک گناہ کے نشے میں چور ہے, آپ اس کو اس وقت اگر کوئی ایسی بات سناتے ہیں اللہ رسول کی تو انکار کر دے گا, میں نہیں مانتا کسی اللہ کو. مجرم کون ہوا؟ ہم ہوئے. تو تبلیغ کے اندر یعنی انسان کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے شوق کے ساتھ تھوڑے تھوڑے بڑے ہوتے رہے. اسی دوران ایک موقع آ گیا, اور وہ موقع کیا تھا کہ ان کی سالانہ ایک تہوار تھا جس میں یہ ساری قوم کے جو لوگ ہیں وہ ایک خاص مندر میں جا کے تو معبودوں کے نام پہ کچھ پیش کرتے تھے, اور کچھ ان کی ایک عبادت کا طریقہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ چلیے. اب ایک شخص جو توحید کے ساتھ اتنا خوبصورت تعلق رکھتا ہو وہ کہاں فن کے نام پہ یا انجوائمنٹ کے نام پہ یا صرف دوستوں کو خوش کرنے کے نام پہ ایسی جگہوں میں جا سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ انی سخی, میں بیمار ہوں. اور سچی بات ہے کہ ایک توحید پرست شخص جو ہے وہ مشفق ماحول میں اپنے آپ کو بیماری محسوس کرتا ہے. یہ گھر میں رہ گئے, اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب وہ سب چلے گئے اٹھے وہاں سے تو ان کے مندر میں آئے. اب انہوں نے وہاں خوب اچھے بت رکھے ہوئے, بڑا خوبصورت ماحول ہے, اور جانے سے پہلے ان کے سامنے کھانے کی ڈشیں وغیرہ سجا کے گئے ہوئے تھے. جو وہ پرشاد نام کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو وہ بتوں کے نام پہ رکھ دیتے تھے کہ اب یہ قبول کر لیں, اب انہوں نے کھا لیا تو بعد میں آ کے وہ اس کو کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے سامنے باری باری گئے اور نے کہا کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں کھاؤ. اب وہ جواب کون دے گا؟ کوئی بت تو تھے, کوئی جواب دے نہیں سکتا. بہرحال انہوں نے آخر میں کیا کیا کہ ہتھوڑا لیا اور ان بتوں کو توڑنا شروع کر دیا. سارے بت توڑے, ایک بڑا بت تھا جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھا اور واپس آ کے تو اپنے بستر پہ لیٹ گئے. اب وہ لوگ بڑے اپنے مذہبی جنون کے اندر جب واپس آئے رات کو وہ سیدھا گھر میں نہیں آتے تھے, وہ اس مندر میں جاتے تھے. جب وہاں گئے تو ان کے تو سارے خدا ٹوٹے پڑے. اب غم ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھی, یہ کیسے ہو گیا. تو لوگوں نے پھر وہی باتوں میں کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا, یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ. اچھا انہ لمن الظالمین, بڑا ظالم شخص ہے, ہمارے خداؤں کو یہ کر گیا. قالوا سمعنا فتى يذكروا, کہنے لگے ایک نوجوان لڑکا ہے تو ذکر بڑا کرتا ہے ان کا, یعنی ہو نہ ہو اسی نے کیا ہوگا وہ ان کی برائی کرتا ہے. یقال لہ ابراہیم, جس کو ابراہیم کہتے ہیں. قوم کو شک ہوا, قالوا فاتوا به, کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, ان کو بلایا, کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بڑی محبت سے کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو, یعنی یہ جو کھڑا ہے اس کو پوچھ لو کہ یہ کس نے کیا. بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم, اسی نے کیا ہوگا اس سے پوچھ لو. ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو. فرجعوا الی انفسہم, اب اس بات سے وہ سوچ میں پڑ گئے, بات تو سچ ہے ہم ان سے کیسے پوچھیں. اب جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ معاملہ سارا سج گیا اور سب کچھ ہو گیا کہ ان کے دل میں نرم بات ہوئی, تو کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ تم ان معبودوں کی جو باتیں ہیں تو ایسا کرو تم اپنے سارے لوگوں کو جمع کر لو. ابراہیم علیہ السلام جو تھے اصل میں سارے اپنی بستی کے اوپر حجت تمام کرنا چاہتے تھے, تبلیغ کرنے کے لیے ایک موقع ڈھونڈ رہے تھے. جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم سب لوگوں کو جمع کر لو تو ان سب کے سامنے ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے یہی کیا, جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی فرعون کے سامنے جب مقابلہ ہوا تھا تو مختلف لوگوں کو جمع کیا گیا تھا کہ لوگ دیکھیں. تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ یہ سارے دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی ہوگی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے مدلل انداز میں خوبصورت طریقے سے دلائل دیے کہ وہ لوگ خاموش ہو گئے. سورت شورا کی آیات میں آتا ہے آیت نمبر 69 سے 83 میں, بڑا پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلائل پیش کیے ہیں. بتلو علیہم نبا ابراہیم اس قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, اور اے نبی ان کو ابراہیم علیہ السلام کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوچھتے ہو. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں, یعنی اب دیکھیں کیا جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں. اب کیا جواب دیتے, نہیں سنتے. یا تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں, उन्होंने कहा नहीं। तो कहा फिर तुम करते क्यों ऐसा? कहने लगे कालू बल वजदना आबा अना कसाली का यफलू, हमने तो अपने बाप दादा को ऐसे ही करते देखा। तकलीद एक ही जवाब होता है, याद रखिए जहां भी दीन के नाम पे कोई नई बात जो सही दावत पेश की जाती है तो लोगों का हमेशा ये जवाब होता है कि हमारे बड़े क्या गुमराह थे, हमारे तो बाप दादा यही काम करते थे तो हम फिर उन्हीं की बातों को करते हैं। तो फिर उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतने खूबसूरत तरीके से बात की कि देखो तुम बाप दादा के नाम पे ये बात करते हो, अंतु आबाउकुम अलअक़दमून فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ। कहा कि अच्छा तुम कहते हो बाप दादा की वजह से ये है, करते रहो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं इनकी बात नहीं मानता, मैं तो रब्बुल आलमीन की बात मानता हूँ। और फिर कितना प्यारा अदब है, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन, उसने मुझे पैदा किया वही रास्ता दिखाएगा। किसका? कि जीना कैसे, जिंदगी गुजारने के तरीके वही सिखाएगा जिसने मुझे पैदा किया। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन, वो है जो मुझे पिलाता भी है और खिलाता भी है। वह इज़ा मरितु फहुवा यश्फीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही है जिस जो मुझे मारेगा और फिर जिंदा करेगा। और वल्लज़ी अत्मऊ अन यग़फिर ली खतीयती यौमद्दीन, वही है जो यौमद्दीन बदले के दिन पे मेरी खताओं को माफ कर देगा। और साथ ही दुआ मांग ली कि रब्बी हबली हुक्मम वल्हिकनी बिस्सालिहीन, या अल्लाह मुझे बस हिकमत दे दे और मुझे नेक लोगों का साथ दे दे। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये जो चंद अकवाल हैं कुरान पाक में दर्ज हैं और इस पे मुफस्सरीन ने इतनी लंबी तफसीरात की हैं। मैंने एक क्लास ली थी मैनर्स विद अल्लाह ताला, मैनर्स विद प्रॉफिट, तो ये दलाइल बताए कि प्रॉफिट जो होते हैं, जो नबी होते हैं, उनका अल्लाह ताला के साथ बात करने का अदब कितना खूबसूरत है। आप देखिए बीमार होने की बात है तो कहते हैं वह इज़ा मरितु, मैं बीमार होता हूँ और शिफा तू देता है। ये नहीं कहा कि जब तू मुझे बीमार करता है तो तू ही शिफा देता है, ये इसके अंदर एक लफ्ज मिलता है। फिर आप देखिए कि यानी अदब का एक आखिरी दर्जा दिखता है कि इतने प्यार से बात करते हैं। तो इससे अगला अदब जो मैं लेसन हमने लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से वो क्या है कि अगर कहीं किसी के साथ मामला पेश आ जाए तो बात दलाइल की होनी चाहिए। हम अमूमन क्या करते हैं जब दूसरों तक पैगाम पहुंचाते हैं? या हम रोने लगते हैं, या हम ऊंची ऊंची बोलने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। अब तो सब्र में लाएं जरा, आप किसी को तबलीग कर रहे हैं और घर में तबलीग कर रहे हैं, मसलन खानदान का कोई करीबी शख्स है या घर वाला है, तो अमूमन हमारा अंदाज क्या होता है बात करने का, किस तरीके से हम बात करते हैं? यानी मैंने देखा कि औरतें अमूमन जज्बाती हो जाती हैं, रोना शुरू हो जाती हैं, और बात करती हैं ना तो आधी बात रोने की वजह समझ नहीं आती, आधी बात हिचकियों में खो जाती है। ये दुरुस्त तरीका नहीं, तो लाइन से बड़े डिसेंट तरीके से बात करें ना। बस दफा हम किसी के साथ बात करते हैं ना तो हम बात करने लगते हैं ऐसे अंदाज में कि कुछ एग्जैजरेशन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को यानी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो अगर स्पीकर को बढ़ा दिया जाए तो कितनी तेज आवाज हो जाए आपको नागवार गुजरेगी, आप कानों के आगे हाथ रख लेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए अमल की बात क्या है कि जब कहीं किसी से बात करनी पड़े बड़े महज़ब अंदाज से अपने आप को मुतमईन कीजिए। कभी आप किसी इंसान को बात करते देखें तो आप देखें उसके एक्शंस, उसके बाद लोग खड़े अपनी जगह होते हैं और यूं कूद कूद के पढ़ने का अंदाज होता है, बाद लोग आंखों से घूर रहे होते हैं, बाद लोग जो है वो तड़प तड़प के पड़े होते हैं, बाद लोग बेजा किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं अपने आप को जज्बाती साबित करने के लिए, दुरुस्त अंदाज नहीं, बस कोसने लग जाते हैं नहीं। और बस बिल्कुल इतनी रस्मी बात करते हैं जैसे बेटा उठो नमाज पढ़ लो, कि उसकी आंख भी ना खुले, डिस्टर्ब भी ना हो और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए कि मैंने बच्चे को लिए नमाज के लिए उठा दिया। नहीं, बस आप अभी मैंने बच्चे की मिसाल दी तो कैसे आप उठा सकते हैं बच्चों को सुबह, छोटा बच्चा है अगर नमाज के लिए, और कहेंगे बेटा कमन सूरज तो उठ गया, आप क्यों सो रहे, लुक एट द मून, वो तो बाहर आ गया। यानी आप देखे कि ऐसी लुक एट योर कैट, वो तो नहीं सो रही, आप क्यों सो रहे हो। यानी हर चीज को उसके लेवल पे लाके बात करें। तो दलाइल जो है ये जिंदगी में सबसे कीमती हथियार है, और हमारा दीन दलील का दीन है। लोग किसी की बात सुन के नहीं बात सुनेंगे, याद रखिए किसी के अंदाज से मुतासिर नहीं होंगे, لوگ کبھی آپ کی یعنی بہت لچھے دار گفتگو سن کے آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ہمیشہ وہی بیٹھے گا یا وہاں بیٹھیں گے جس کی بات آپ کے دل کو لگے گی، لگے گا آپ کو کہ بات سچ ہے، دلیل سچی ہے، ہم نے تو کبھی اس طرح سوچا بھی نہیں تھا. آپ اس بندے کے ساتھ پھر جم جاتے ہیں. تو بالکل اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہوئے اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں کہانی میں کیا ہوا کہ قوم نے جب دلائل سنے، اب دلائل ماننے پڑتے ہیں نا، لیکن یاد رکھیے جب دلوں کے اندر بغض اور عناد اور حسد بڑھ جاتا ہے نا تو لوگ دلیل سن کے بھی نہیں مانتے. پھر اس وقت لوگ جو ہیں ان دلائل کے جواب میں یا تو جان چھڑانے لگتے ہیں اور یا پھر انسان جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں اس کے بارے میں کچھ وہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ آئیں بائیں شائیں کرنا، بس یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا وہ نہ کروں گا. اور یاد رکھیے کہ جب دلیل سے بات نہیں کی جاتی نا تو ہمیشہ نتیجہ جو ہے وہ انتقام اور ناراضگی اور خفگی کا نکلتا ہے، لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے دین کی بات کی دعوت دلیل دے دی نا تو آپ دلیل سے ناراض ہوں گے نا، آپ سے کیوں ہو رہے ہیں، اللہ کی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا دین ہے. لیکن جب دلائل سے بغیر آپ اپنے طور پہ بات کرتے ہیں نا ڈائریکٹ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر آپ اس کے نتیجے میں لوگوں کو اپنا دشمن کر لیتے ہیں. تو لہٰذا پھر ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ وقت آیا تو اس کے اوپر پھر لوگوں نے کہا کہ بس یہ تو بہت زیادتی ہو گئی، اس نے تو ہمارے بزرگوں پہ ہاتھ ڈال دیا، لہٰذا اب پکڑو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. یعنی اس کو پہلے تو نمرود کی عدالت میں پیش کیا. نمرود کون تھا؟ اس دور کا سمجھ لیں کہ طاغوت. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا کچھ دیا لیکن اس کے باوجود اس نے ان چیزوں کو غلط استعمال کیا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھی. کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو تھے یہ ساری باتیں لوگوں کو دلائل دے چکے، لاجواب ہو گئے لوگ، اس کے باوجود بھی بات نہ مانی، تو اب انہوں نے ایک چال چلی. اس چال کا ذکر سورۃ صافات کی آیت 97 اور 98 میں آتا ہے. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ اور اس پھر اس کو آگ کے اندر ڈھیر کر دو. انہوں نے ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک چال چلی. بادشاہ جو تھا اس کے ساتھ پہلے مناظرہ ہوا تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعنی یہ آگ میں سے نکالنے کی بات ہوئی، پہلے سب سے پہلے انہوں نے آگ میں ڈالنے کی بات کی تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تیاری شروع کر دی، ایک سیاسی ایشو بنا لیا اس بات کو، اور اعلان کر دیا گیا کہ ہر شخص ہر ممکن حد تک ایندھن جمع کرے. اور کتنا عرصہ لگایا انہوں نے ایندھن جمع کرتے ہوئے، اس کو رکھے کہاں، اس کے لیے انہوں نے زمین میں گڑے کھودے، جیسے خندق ہوتی ہے نا، ڈیپتھ میں سے نیچے کھودا اور اس میں مٹی ڈالتے، یعنی اس میں ایندھن ڈالتے. اس دور میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ کیا نظر مانتی تھی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو میں ابراہیم کے لیے جو آگ جمع ہو رہی ہے اس میں کچھ ایندھن ڈالوں گی. یعنی جہالت کی حد دیکھیے کہ لوگ اس کو ایک نیکی کا کام سمجھتے تھے، اب آگ روشن کی. اب پھر نمرود چاہتا تھا کہ ذرا منظر دیکھے، اب اس نے ایک محل تعمیر کروایا کہ میں وہاں بیٹھ کے یہ منظر دیکھوں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلتے ہیں. اب سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکے کیا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ تھی. کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ آگ میں ڈالے، تو ڈالیں کیسے، جو قریب جائے گا وہ بھی بھسم ہوگا. اس وقت پہلے موقع پہلی دفعہ منجبیق تیار ہوئی. منجبیق کیسی ہوتی ہے، جس کو آپ آج کے دور میں غلیل کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا نا توپ کے اندر گولا ڈال کے تو اس کو دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہیزن، ہاں یا زانون، ہیزن کے ایک کردی آدمی نے بنائی، اور یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جائے گا. یعنی اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سارا معاملہ کیا اور اس کی وجہ سے پھر اس کے ساتھ ہوا. حضرت ابراہیم کو پکڑا باندھا، اور کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ کیا پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین
لك الحمد ولك الملك لا شريك لك.
اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک تیری ہی تعریف ہے اور تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے ان کو منجنیک میں ڈالا، جب آگ میں ڈالا تو کہتے ہیں کہ جب آگ میں پھینکا تو اس وقت آپ کی زبان پہ کلمہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کب پڑھا تھا؟ جب کفار نے ان کو ڈرایا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، یہ ایک موقع آیا تھا آپ کی زندگی میں کہ افواہ پھیلائی تھی دشمنوں نے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے انہوں نے یہی کہا تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور ابراہیم علیہ السلام نے کب پڑھا تھا؟ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا. کہتے ہیں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، کچھ ضرورت ہے میری؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم خود آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا؟ تو کہا نہیں، میں تو خود آیا کہ آپ کی کچھ مدد کروں. تو کہنے لگے مجھے آپ سے کچھ حاجت نہیں، یعنی مجھے آپ سے کچھ مدد نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آپ کے بارش کا فرشتہ آیا، یعنی کہ اگر آپ حکم دیں میں بارش برساؤں اور جھاڑ ٹھنڈی ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. بارش کا فرشتہ کہنے لگا مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں، لیکن اللہ کا حکم تو اس سے پہلے ہی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو نہ بارش برسانے کی ضرورت پڑی بلکہ براہ راست آگ کا حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردًا وسلامًا علی ابراہیم. ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نے ان کے اس مکر کو کیسے بدلا کہ وہ آگ میں جلانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی والا کر دیا. حضرت علی فرماتے ہیں سلامن کا مطلب یہ تھا کہ آگ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور ساتھ ایک اور بھی ہیں ابو العالیہ، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ سلامن علی ابراہیم، کیا آگ نہ صرف ٹھنڈی ہو بلکہ سلامتی والی ہو، تو کیا ہوتا کہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک آپ کو تکلیف دیتی. جیسے بہت سردی میں بھی تو ہم نہیں رہ سکتے نا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اس دن زمین، پوری زمین کے جو باشندے ہیں، اس آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے. یہ کعب اخبار رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کچھ تکلیف نہ دی، ہاں رسیاں جل گئیں جس سے بندے تھے. منہال بن عمر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ قول سمجھ نہیں آتا تھا ویسے مجھے کبھی، شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، کہتے ہیں میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے دنوں سے زیادہ خوشگوار نہیں گزرے. آگ میں بعض روایتوں میں آتا 40 دن تک رہے تھے، آگ نے ان کو بال کا بیکا نہیں کیا، اور کہتے ہیں میری زندگی میں سب سے زیادہ خوشگوار دن رہی تھی. یہ بات سمجھ نہیں آتی عام انسانوں کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے نام پہ جو آگیں جلتی ہیں نا، جو مخالفتیں ہوتی ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جو تانے ملتے ہیں، جو لوگوں کی ناراضگیاں مول لینی پڑتی ہیں، وہ دن وہ چیزیں بھی نعمت لگتی ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے نا، انسان اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، قربانی، کچھ کروں آپ کے لیے، میرا دل چاہتا ہے میں کچھ کروں. آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوں گے زندگی میں بھی کہ کسی سے آپ کو محبت ہوتا ہے، ہر وقت اشارے کے منتظر رہتے ہیں. عام لوگوں سے آپ جان چھڑا رہے ہوتے ہیں، ہائے میرا نام نہ آ جائے کہیں، لیکن جس چیز کی سچائی کا آپ کو یقین آ جاتا ہے نا، پھر آپ پیچھے پھرتے ہیں کہ ہمیں کچھ کام دیں. جب تک سچا دین اندر نہیں آتا نا، تو ہم جان بچاتے ہیں، نہیں میں نہیں کر سکتی، میرے سے نہیں ہو سکتا، مجھے نہ بلائیں، مجھے مت کہیں، مجھے نہ دیں ذمہ داری. لیکن جب اندر آگ لگتی ہے نا، تو پھر انسان تو وہ کشکول لے کے پھرتا ہے کہ کوئی ہمیں قبول کر لے، ہم کچھ کر لیں. یہ زندگی میں ہر انسان کے پاس آتا ہے مرحلہ. بعض لوگ دنیا کی آزمائشوں، پریشانیوں، مصروفیتوں، ان کے نام لے کے اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں. وہ ارادو بھی کہے گا، वो ये सोचते हैं हम बच गए, लेकिन वो लोग जो सारी आजमाइशों में रहते हुए अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ते और अपनी जिंदगी को लगा लेते हैं, उनको समझ में आती है कि या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, और यही मुआजे होते हैं। अब देखिए कि मुआजा क्या होता है, इज्ज आइन जीम जा, इज्ज यानी मुआजा जिसको मानने से अकल आजीज आ जाए। अब आग का काम क्या है, जलाना, लेकिन आग ठंडी हो गई, अकल को ये बात नहीं समझ आती है, आज नहीं समझ आ रही होगी आपको भी, ये कैसे हो सकता है, हम तो आग में कपड़ा डालते हैं तो जल जाता है, कागज डालते हैं तो जल जाता है, इब्राहिम कैसे ना जले। आप देखिए अल्लाह ताला जो चाहे। दूसरी बात यह है कि क्या ईमान वाले को वो इत्मीनान कल्ब जो दुनिया में मिलता है, बाज़ दफा लोग उसको जलाना चाहते हैं, वो नहीं जलता, लोग आपको तड़पाना चाहते हैं, आप नहीं तड़पते, तो लोगों को तो ये भी यकीन नहीं आएगा कि आप किसी को इतने दाने दें और वो मुतमईन होकर बैठा रहे, तो स्माइल करता रहे, हमें तो किसी की छोटी सी बात सुन के आग लग जाती है, लेकिन हम महसूस करते हैं ना कि आपको जितना दीन समझ आता है, आपका जर्फ बड़ा होता है, आपको वो बातें तकलीफ नहीं देती जिस पे आप पहले छोटी छोटी बातों पे परेशान थे। तो क्या अगर ये इस तरह हो सकता है तो क्या फिजिकली नहीं हो सकता? अल्लाह ताला ने वो सारे लोगों को दिखा दिया कि देखो इब्राहिम चाचे थे, ये आग से बच के आ गए, और ये सिर्फ वो आग नहीं थी, तारीख में बड़े लोगों को आजमाया गया, अल्लाह ताला ने इस तरह से उनको बचा दिया आजमाइशों से। वो रब जो मूसा के लिए दरियाओं में रास्ते बना सकता है, क्या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग नहीं ठंडी कर सकता? मुस्कुराते थे, बेखतर कूद पड़ा तिशे नमरूद में, अकल है महवे तमाशा लवे जुए बाम अभी। कहते हैं कि ये मोहब्बत ही थी तो कूद पड़े थे, अकल से पूछते तो अभी सोच रहे होते जाऊं कि ना जाऊं। याद रखिए दीन के मामले में अल्लाह के नाम पे वही बचते हैं, वही पनपते हैं इस दुनिया में जो बेखतर कूद पड़ते हैं। अगर हम दुनिया से पूछ पूछ के चलेंगे ना, मशवरा ले लेके चलेंगे, आप जिससे मशवरा मांगे होंगे वो आपको हुक्म देने को तैयार है नहीं, अच्छे तरीकों से अपने आप को मुनज्जम करते हुए, ऑर्गेनाइज करते हुए, अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में अगर आंसू भी हैं तो दिल में रोते हुए इन लोगों के साथ बस गुजारा कीजिए, लेकिन ये चीजें हमें अपने मकसद से रोक ना दें। हाँ, जुबान नहीं बुरी करनी, अपनी तरफ से कमी नहीं करनी। आपकी मुस्कुराहट बड़े बड़े गुस्से वाली आग को ठंडा कर देती है। तो हमने इस सारी बात से क्या सीखा कि जब तक अल्लाह ताला ना चाहे कोई किसी का बाल बीका नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के दीन के नाम पे बड़ी से बड़ी आजमाइश क्या आएगी? अब देखिए यहाँ तो लिटरल आग है ना, हमें तो इंतकाम की आग होती है, या किसी के ताने से आग लगी होती है, या शोहर की डांट से आंसू निकले होते हैं ना, या किसी बच्चे का गम सतारा होता है। लेकिन जब बंदे को रब से सच्ची मोहब्बत होती है ना, तो ये चीजें उसको तकलीफ नहीं देती। सच्चे दिल से इंसान फिर अल्लाह ताला की जिंदगी, अल्लाह ताला की दीवी आजमाइशों पर पूरा उतरता है। अगर आप देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जमीन तंग हो चुकी है ना, कोई जगह नहीं दे रहा, पूरा माहौल मुखालिफ है, दुश्मनी की इंतहा। क्या हमारे ऊपर आज तक दीन के नाम पे इतने मुश्किल हालात आए? किसी ने आज तक हमारे लिए आग जलाई, कांटे बिछाए रास्तों में, हमारे कत्ल के ऊपर लोगों को दौड़ाया गया, सौ सौ ऊंटों की कीमत लगी हमारी जान की कीमत? नबी सल्लम की हिजरत की रातें देखें, अगर अपनी जान को बचाने वाले होते तो फिर जरा सोचिए ये दीन आज हम इतने इत्मीनान से ले सकते? ये कुर्बानियों के नाम पे आता है, ये दिन जो आते हैं ये हमें कुर्बानियों के दिन सिखाते हैं, और जो हज का सफर हम शुरू करने वाले ये तो सरासर कुर्बानियों का सफर है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जिंदगी में जो बात समझा दी वो क्या है कि अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ईमान आ जाए तो फिर देखो तुम्हें सारी दुनिया तुम्हारी मुखालफ हो जाए, नाकाबले बर्दाश्त हो जाए, लेकिन तुमने इस रास्ते को नहीं छोड़ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी देखे, आजमाइशों की जिंदगी है, इम्तिहान की जिंदगी है, लेकिन कामयाब हो गए। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़्फ़ा, सूरह नजम आयत 37 में आता है, इब्राहिम तो वो है जिसने वफा का हक अदा कर दिया। बेवफा नहीं था, हमारी तरह हर जाय नहीं थे, हर जगह जाने वाले, जिसने जहां लगाया चल पड़े। हर जाय किसको कहते हैं? हर जगह जाने वाला। आज हम क्या, तो जिधर ले जाता है लुढ़क जाते हैं, फुटबॉल बने हुए, गेम बने हुए, जो जिधर लाता है कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आई विल गो, आई विल इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम, जो जिधर लगाता है चल पड़ते हैं। लेकिन हनीफ यकसु कौन होते हैं और खलील के दर्जे पे कौन पहुंचते हैं, जो ऐसी ही आजमाइशों में कामयाब हो जाते हैं। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचें, एक यानी इसको हकीकत से सोचें कि आपके लिए आग जल रही है, आपका नाम लिया जा रहा है कि आपको इस आग में ढिलाना है जिंदा। सारी दुनिया तमाशा देखेगी, इश्तेहारी मुजरिम बने हुए आप, सारी दुनिया के मीडिया के कैमरे आपके ऊपर हैं। इस शख्स को पकड़ो और आग में डालो। उस वक्त क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब नहीं था, हाँ हाँ नहीं नमरूद जो तुमको मैं मानूंगा, और फिर अल्लाह ताला से कमरे में आके कह देते अल्लाह ताला तुझे पता है मैं मजबूर हूँ, मेरे हालात ऐसे। कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकते थे ना, डिप्लोमेटिक हो सकते थे, लेकिन क्या कहा, हस्बुनल्लाह वनिमल वकील। ऐसे लोगों की मदद होती है। आज के हालात और उस दौर के हालात देखिए, क्या आप कह सकते हैं कि आज मुसलमानों पे तकलीफ दे हालात है, कोई मुश्किल है? वल्लाह ही नहीं है, कोई तकाबुल ही नहीं है। अल्लाह ताला बचा के रखे, वो ईमान ही नहीं है कि आग में जल सके। अल्लाह ताला आज तो हमसे एक छोटी सी बात नहीं सुनी चाहती दीन के नाम पर, खुदा ना खास्ता अगर आग में कोई जलाने का बात करे तो हम तो ईमान बेच के आ जाए, हम तो सब दे दिला के आ जाए, तुम जो कहो हम तैयार। हमने तो जरा ऐसी महफिल में जाना हो जहाँ चार दूसरे लोग हो तो हमारे हुलिये बदल जाते हैं। हम आमतौर पर ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन जब हम ऐसी महफिलों में होते हैं जहाँ हमें लगता है गैर मुस्लिम से कुछ बात होगी, हमारे खुलिए बदलते हैं, हमारे कपड़े बदलते हैं, हमारा तौर तरीका बदलता है, पूरी कोशिश करते हैं कि पता ना चले कि हम मुसलमान हैं। वल्लाही ऐसे लोग, ऐसे लोगों के नाम तारीख में आएंगे, ऐसे लोग तारीख साज होंगे? नहीं, वो खुद वो तारीख साज थे, हम खुद साज हैं, हम अपने आप को बनाते हैं, उन्होंने तारीख बनाई। क्यों? आप जरा गौर करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम हर उस जगह है जहां नबी सल्लम का नाम है। एक दिन में 5 बार 17 रकतें तशहुद के अंदर हर मुसलमान क्या पढ़ता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। कभी शायद आपने इस चीज को महसूस भी किया कि नहीं, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम। ये बरकतें कहां से मिल गई? आज खाना काबा में इतने अमन और चैन से हम जाते हैं, इतने उनके अरकान अदा करते हैं, ये कुर्बानियों का सफर है। अभी ये तो पहली कुर्बानी आपको लगेगी जो शौर की हालत में उनके सामने आई, इससे पहले तो बचपन के अल्लड़पन थे ना, लेकिन ये पहली कुर्बानी थी। आग से निकले, कहा अब क्या तरीका है, कहा नमरूद से मुनाजरा करते हैं। फिर उस वक्त वो मुनाजरा हुआ था जिसका जिक्र तीसरे पारे में आता है, वल्लज़ी हाजा इब्राहिम। शायद आप लोगों में से किसी को याद हो वो मौका, कि बिल्कुल सूरत आयतुल कुर्सी जो है उसके बाद की आयतें हैं ये, कि ताहूत था उस दौर का, इब्राहिम से इतराज करने लगा कि ये क्या करते हो, क्या हाँ है, मैं खुदा हूँ? तो कहा नहीं, मेरा रब तो वो है जो जिंदा करता और मारता। उसने कहा, एक शख्स को बुलाया जेल से और उसको कहा जा आजाद कर दिया, यानी इसको मौत की सजा थी लेकिन अब इसको आजाद कर दिया। और एक बेगुनाह जो अपनी दरबार में बैठा था उसको बुलाया और जल्लाद को कहा इसको कत्ल कर दो, कहा देखो मैं भी तो मार सकता हूँ, मैं भी तो जी करता। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब वो है कि जो सूरज को मशरिक से लाता है तो मगरिब से ला के दिखा। फबुहित अल्लज़ी कफर, इस पे वो हैरान हो गया, मबहूत हो गया, मैं नहीं मानता। इस मनाजरे के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी कि अब यहाँ बात नहीं। जैसे हर नबी ने अपनी कौम को समझा लिया, बात कर ली, बता दिया, फिर उसके बाद अगर बात नहीं समझ आती लोगों को तो फिर वहां नबियों के रहने की बात नहीं होती, वो इससे आगे आएगा। लेकिन यहाँ आग के नाते से एक चंद रिवायतें आपके सामने शेयर करूंगी। उम्मे शुरैक से रिवायत है कि नबी सल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में फूके मार रही थी, यानी आग को बढ़ा रही थी। एक से ज्यादा रिवायतें मेरे सामने हैं इस वक्त, और ये सही बुखारी की रिवायत है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, छिपकली को कत्ल कर दिया करो, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को तेज करने के लिए फूके मारती थी, हजरत आयशा उसको मार दिया करती थी। इसी तरह किसी ने उनके घर में नेजा देखा, पूछा ये क्यों है, तो कहा हम इससे छिपकली को मारते हैं क्योंकि सब जानवरों ने आग को बुझाने की कोशिश की थी सिवाय छिपकली के, वो फूके मार के आग को सुलगाती थी। اسی طرح آتا ہے بعض جگہ وہ گرگٹ بولتے ہیں, تو اس نے اپنی چونچ کے اندر پانی کا ایک قطرہ لا کے فہار کر کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی تھی. تو کہا کہ کیوں اس اتنے سے پانی کے قطروں سے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میری چونچ ہی اتنی, میں کیا کر سکتی ہوں, ہم میں سے ہماری یہ کوششیں بھی اتنی ہیں جتنی ہماری چونچ ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہماری ان کوششوں سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی دنیا میں, کوئی بہت ہم اسلام کی خدمت کر پائیں گے, لیکن کل قیامت کے دن یہ تو کہہ دیں گے کہ اللہ چونچ ہی اتنی تھی, ہے ہی نہیں تھا اس سے زیادہ سبب, جو ہے تھا وہ تیرے سامنے لے کے آ گئے, قبول کر لے. ہو سکتا ہے ہماری تڑپ کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کوئی خیر کی باتیں کر دے. تو بہرحال نمرود نے جب مناظرہ کیا, اللہ اکبر, کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو مولا 400 سال تک یہ بادشاہ رہا تھا, نمرود 400 سال تک بادشاہ رہا, ظلم و سرکشی کا راستہ اس نے اختیار کیا, آخرت کی بجائے دنیا کو مانتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا تھا, آپ کو معلوم ہے. جب سارے باتیں ہو گئیں اور وہی جو واقعہ بھی کہا آپ کو سامنے کے مناظرہ اس سے کیا, تو جب نہ مان سکا تو کہنے لگا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے, ایسا کر لو کہ تم اپنے رب سے کہو کہ مقابلے پہ آ جائے, وہ اپنی فوجیں لے کے آ جائے, میں اپنی فوجیں لے کے آتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ اتنا ظالم تھا کہ کھانے پینے کا جو سامان ہے اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا, یعنی لوگوں کو اجازت نہیں تھی, لوگ اپنے حصے کا غلہ, گروسری جس کو آپ اناج کہیں گے, گرینز جو ہوتے ہیں وہ اس سے لینے جاتے تھے. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانا پڑتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک ایسا ہی موقع تھا جب مطلب وہ اناج لینے گئے, تو اس موقع پہ بھی یہ مناظرہ ہوا تھا کہ جس میں یہ ساری واقعات ہوئے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے انکار کر دیا کہ جو تمہیں اناج نہیں دوں گا. ذرا سوچیے اس واقعے کو غور سے سنیے گا. کہا کہ تمہیں نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ ڈسکریمنیشن, تم مسلم ہو. ہمیں بھی یہ غم آتا ہے نا, ہماری عید بند ہو جائے گی اگر ہم نے ان کی جوتیاں نہ سیدھی کی, اگر ہم نے ان کی باتیں نہ مانی تو ہم پہ مشکل آئے گی. ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان ہونے کی سزا ملی کہ جاؤ بھاگ جاؤ, کوئی اناج نہیں ہے. اب یہ پریشان تھے, کیا کریں, گھر میں بچے انتظار کر رہے ہیں, بیوی انتظار کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ گھر میں جب گھر کے قریب پہنچے تو دل میں خیال آیا کہ خالی ہاتھ آتا دیکھ کے بیوی بچوں کو صدمہ ہوگا, تو وہاں سے مٹی بھر لی اپنی بھوریوں میں کہ کم از کم ایک دم تو ان کو تکلیف نہ ہو, اور وہاں بھری اور کہا کہ گھر والے سمجھ جائیں گے اناج آیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جب گھر پہنچے تو وہ مٹی کی بوریاں رکھتی اور سو گئے. جب صبح اٹھے تو گھر میں کھانا پکنے کی خوشبوئیں اور روٹی کی, تو کہا کہ یہ کہاں سے آئیں, روٹی کہاں سے تم نے بنائی؟ تو وہ کہنے لگی وہ تو کل آپ لے کے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان مٹی کی بوریوں کو غلے میں بدل دیا. الوداع اور نہایا امام ابن کثیر کی جو کتاب ہے اس میں سے یہ حوالے ہیں سارے. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سر, اب دیکھیے عقل جو استعمال کرتے ہیں نا, وہ مٹی اناج بن گئی, اچھا کیا بنی ہوگی, چاول بنی ہوگی یا غلہ بنا ہوگا یا ویٹ بنا ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا لوگ پھر عقل استعمال کر کے موضوعوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھوں گی جو اصل غلہ ہے وہ کہاں سے آتا ہے, مٹی میں کیا ڈالتے ہیں؟ ایک دانہ, لاکھوں کروڑوں دانے جو رب پیدا کر سکتا ہے کیا وہ نہیں پیدا کر سکتا؟ توکل, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, کہتے ہیں کہ یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے معجزانہ طور پہ میری مدد کی ہے. آج بھی یہ معجزے ہوتے ہیں, یقین کریں. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں نا, پھر وہ اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو ایسی ایک بک تھی تو میں اس میں پڑھ رہی تھی کہ آج بھی جو لوگ مجاہد ہیں یا اللہ کے نام پہ جہاد کرتے ہیں, برف کے اوپر, سنگلاخ چٹانوں کے اوپر, یعنی وہ سردی میں بھوک سے پڑے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ بلی آتی ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, پوٹلی سی چھوڑتی ہے, اور جب اس کو کھولتے ہیں تو گرم گرم تندور سے نکلی ہوئی روٹیاں برف کے اوپر پڑی ہوئی. کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ کو؟ ہمارا ایمان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ پہ توکل ہو جائے تو تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو بھوکے جاتے ہیں تو رات کو آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھرا ہوتا ہے اور چونچ میں بچوں کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جاب چھٹ گئی, کھائیں گے کہاں سے, فیکٹری بند ہو گئی, پیئیں گے کہاں سے. یہ ہمارے توکل کی کمی ہے. اللہ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کے پاس ایک فرشتہ بھیجا, دیکھے کہ اس کا حشر کتنا برا ہوا. جو اللہ کے دین والوں کو ستاتے ہیں نا, دنیا ان کا انجام دیکھتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس سے عبرت لے کے نہ لے. ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا, اس نے انکار کر دیا. اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی, اس نے پھر انکار کر دیا. اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی, اس نے پھر انکار کر دیا. کہنے لگا تو اپنے لشکر جمع کر لے, میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر اور میرے لشکر. کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت پھر جو نمرود تھا, اس نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی کہ میں نے اپنی فوجیں تیار کی, اب اللہ سے کو اپنی فوجیں لائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنے میں اپنی جو فوج بھیجی وہ کون سی تھی؟ مچھروں کی فوج. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ. صرف مچھروں کی فوجیں بھیجی, کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ تھے کہ سورج ان کی وجہ سے چھپ گیا, اندھیرا چھا گیا, سورج کی روشنی بلاک ہو گئی, مچھر اتنے. آپ سوچیں جو ساری دنیا میں مچھر ہیں وہ سارے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کتنا زیادہ ذخیرہ نہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لشکر والوں میں مسلط کیا. تھوڑی دیر میں وہ کہتے ہیں وہ ان کے گوشت کو چاٹ گئے اور ہڈیاں ان کی باقی رہ گئی, اور ان میں سے ایک مچھر جو تھا وہ بادشاہ کی ناک میں گھس گیا, نمرود کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے کو 400 سال تک عذاب کے اندر شکار رکھا. سر پہ کہتے ہیں ہتھوڑے مرواتا, جوتوں سے پٹواتا تھا اپنے سر کو جب اس کو تکلیف ہوتی تھی, وہ مچھر اس کے دماغ میں جا کے بھن بھن کرتا تھا, اور پھر آخر اسی سے مرا. یہ بھی الوداع اور نہایا میں. کوئی اللہ والوں سے جھگڑے تو پھر سوچ کے جھگڑے, اپنے آپ کو اپنے برے انجام کو سامنے رکھتے ہوئے جھگڑے. تلاوت سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں. کچھ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں کوشش کیجئے گا کہ اس تلاوت کے اندر سے ان کو اخذ کیجئے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
اب اس کے بعد جب نمرود ہلاک ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی کا اب ایک اور دور شروع ہوا انہوں نے اس چیز کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اب یہ قوم نہیں مانیں گی لہذا انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور آپ یہ سنتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ذہن میں رکھیے آپ کو بہت ساری چیزیں ایک جیسی دکھیں گی وہاں بھی اپنوں کے اندر شرک تھا قوم کے لوگ خاندان کے لوگ اور یہاں باپ ہے تو وہاں چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں تو آپ دیکھیں گے کہ حق کی بات کہنے والوں کی کہانی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اب جب آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اس کا ذکر سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی آتا ہے فَآمَنَ لَهُ لُوط وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي کہ ان پر صرف لوط ایمان لائے ان کا بھتیجا ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کون لائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چچا کے بیٹے تھے یہ بھی چچا کے بیٹے ہیں اب یہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا ذکر اور بھی جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 71-73 میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم سے جدائی اختیار کی اور ان کے ملک سے ہجرت فرما لی اچھا اس وقت تک یہ تھا کہ حضرت سارا جو ہے ان سے ان کا نکاح ہو چکا تھا لیکن ابھی تک ان کی اولاد نہیں تھی تو لہٰذا یہ پھر لوط علیہ السلام جو تھے ان کے ساتھ گئے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹے بھی دیے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں دیے اور کب دیے قرآن پاک میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے کہ اللہ کے لیے اپنوں کو چھوڑا گھر بار کو چھوڑا خاندان کے لوگوں کو چھوڑا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں کوئی اپنی من پسند چیز چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہی ہمیں دنیا میں بھی اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز دیتا ہے ہم عموماً ہجرت کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر کریں گے کیا لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلا درجہ امتحان میں سے گزرنے کے بعد ہی ملتا ہے تو لہٰذا یہ یعنی ہجرت کی تھی انہوں نے ملک شام کی طرف بابل سے لیکن راستے میں پھر مصر میں یہ رکے تھے اس کا ذکر بھی روایات میں ملتا ہے اور یہاں جو بات تھی کہ اللہ تی بارکنا فیہا تو اس سے مراد ملک شام ہے بنیادی طور پہ اب راستے میں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جو اکثر آپ نے سنا ہوگا لیکن مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو سے وہ سارے واقعات آپ کے ایک جس طرح اسٹریچ میں ایک ذہن میں آپ کے آتے جائیں گے کہ کون سا واقعہ کب ہوا تھا تو اس کے بعد یہ کہ جب یہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا تو راستے میں یہ مصر سے گزرے تھے مصر کے وقت میں اس وقت میں جو بھی فرعون تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مصری جو ہیں ان کے جو بادشاہ ہیں ان کا لقب فرعون ہوتا ہے ہر دور میں فرق ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون من فتح تھا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی اور تھے تو جب یہ وہاں سے گزرے تو اس بادشاہ نے حضرت سارا علیہ السلام جو ہیں ان کے اوپر غلط نگاہ ڈالی اور ان سے برائی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کی عصمت کو بچایا کہ جو ہی وہ شخص ان کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے روک دیتے، یعنی اس کے اوپر بعض صفحہ آتا ہے کہ اس کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں لگے، یعنی مین وہ بالکل اپنی ہی جگہ پہ بند ہو گیا. میں روایت سنا دیتی ہوں آپ کو، اس بارے میں صحیح روایات ہیں اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے، وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، اسے بتایا گیا کہ آج ابراہیم علیہ السلام ایک خاتون کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین افراد میں سے ہے. بادشاہ نے بلا بھیجا اور کہا تمہارے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا میری بہن ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تین جھوٹ بولے تھے پوری زندگی میں، جس میں سے دو تو خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھے، یعنی اللہ کے دین کے لیے، استقامت کے لیے. ایک تو وہی تھا کہ جب قوم کی نے کہا تھا ہمارے ساتھ چلو مندر میں بتوں کی وہ جو رسم تھی اس کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا انی سقیم، سورہ صافات 89 میں آتا ہے کہ میں بیمار ہوں. اب ویسے تو بیمار نہیں تھے لیکن روحانی طور پہ، جیسا کہ میں نے بات واضح کی تھی. پھر اسی طرح سورت انبیاء 63 میں جب قوم واپس آئی اور پوچھا یہ کس نے مارا ان کے بتوں کو، کس نے توڑا ہے، تو کیا کہا تھا بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو کہا اس بڑے نے مارا ہے. اب یہ بظاہر جھوٹ ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ توریہ ہے. توریہ کیا ہوتا ہے؟ کہ حقیقت کو چھپاتے ہوئے، یعنی بات ظاہر ایسے کرنا کہ وہ سچ لگے. مثلا انی سقیم سے مراد وہی بات ہے کہ روحانی طور پہ بیمار تھے، جیسے ہم غلط ماحول میں اپنے کو ٹینس فیل کرتے ہیں. اور یہ جو کہنا بل فعلہ کبیرہم، ان کو ان کے بڑے نے مارا ہے، تو کہتے ہیں کبیرہم سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی تھی، کہ اس اللہ کے حکم سے مارے گئے ہیں. بت کی طرف اشارہ نہیں تھا لیکن اندر تھا. اور تیسرا ان کا جھوٹ یہ تھا، قوم جب بیوی کو بہن کہہ دیا، کیوں کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ جب یہ سنتا تھا کہ کسی کی بہن ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا. تو بہن کہنا اب یہ ظاہر ایک جھوٹ ہے، لیکن اس کی بھی توجیہ یہ کی جاتی ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ بی بی سارہ کے اور ان کے سوا، یعنی بی بی سارہ کے سوا کوئی اور مسلمان نہیں تھا نا حضرت لوط کے، تو یہ ان کی دینی بہن تھی. یعنی انہوں نے دین میں، جیسے المسلم و اخو المسلم کی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو اس ناطے سے وہ دین کے نام پہ تو بہن ہو سکتی تھی. تو بہرحال یہ تین جھوٹ ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں، سفارش کریں کہ حساب شروع ہو جائے، تو یہ کہیں گے نہیں میں نے تین جھوٹ بولے تھے اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے ان کے بارے میں نہ پوچھ لے. ہمارے لیے اس میں کیا بات ہے، کوئی گن سکتا؟ تین تو میرا خیال ہے ہم تین منٹ میں بول لیتے ہیں. جھوٹ بولنا تو ہمارا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ٹرک ہے، کھیل مذاق جھوٹ، تو جھوٹ نہیں بولنا. اب جب یہاں بہرحال پہنچے تو اس بادشاہ جو تھا اس نے ان کے ساتھ خواہش کی، غلط کام کی. کہتے ہیں کہ جب سارا کو بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تو وہ آپ کی طرف بڑھا، آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، اب اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ فرمانا. بادشاہ کی سانس بند ہو گئی حتیٰ کہ وہ پاؤں مارنے لگا، یعنی یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی سے ملتی جلتی روایت لاتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ آنے لگتا تھا تو بالکل اس کے پاؤں رک جاتے تھے، حرکت نہیں کرتا تھا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ عورت جو ہے یہ ایک نیک عورت ہے، میں اس کے ساتھ برائی نہیں کروں گا. لہٰذا پھر اس نے نہ صرف یہ کہ حضرت سارہ کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانے دیا، بلکہ جاتے جاتے ہاجرہ نام کی ایک لونڈی بھی دے دی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس فرعون کی بیٹی تھی. یعنی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو یہ بات، لیکن کافی روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ ہاجرہ جو تھی وہ فرعون کی بیٹی تھی، یعنی اس دور کی ایک شاہی خاندان کی تھی، مصر کی شہزادی تھی، اور انہوں نے ان کو دے دی حضرت سارہ کو ایک یعنی انعام کے طور پہ. اس دور میں لونڈی دینا ایسے ہی تھا جیسے آج آپ کسی کو گرائنڈنگ مشین دیتے ہیں کہ چلو خود نہ گرائنڈ کریں آپ کی مشین کریں، تو لونڈیاں بھی کام کاج کے لیے غلام اور لونڈیاں تحفے میں ملتی تھیں. تو بہرحال پھر وہ ان کے ساتھ رہیں، ساتھ چلے گئے. اور وہاں سے پھر یہ لوگ جب گئے ملک شام کی طرف، تو بعد میں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سارہ نہیں یہ لونڈی جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح ہبا کر دی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید جو تھے اپنے جو ان کے غلام تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کے بعد ہبہ کر دیا تھا اور آپ نے پھر ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. تو اسی طرح یہ اس طور کا ایک رجحان تھا, ایسا چلتا تھا. تو لہذا بعد میں پھر بی بی حاجرہ جو ہیں وہ بھی انہی کے تعلق میں آ گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک یعنی شام کے اندر کنان اور ملک شام وہاں رہنے لگے, کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے بہت اچھی طرح آپ کا استقبال کیا. اس سے پہلے کچھ یعنی وہاں پہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا لیکن ان کو شکست ہوئی, اور لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی شان سے وہاں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح دی. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو آپ کے لیے بڑے اچھے یعنی کلمات بولے گئے. تو کہانیاں بالکل ایک ہی ہیں, صرف کردار جو ہیں وہ تھوڑے سے فرق ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, حضرت اسماعیل کی ولادت وہ کیسے ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب بیت المقدس میں آئے ہوئے ان کو 20 سال ہو چکے تھے, اور وہ مسلسل وہی دعا کرتے تھے کہ ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیکوں میں کر دے, مجھے نیک اولاد دے. تو بالآخر پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو پہلی اولاد جو دی تھی وہ بی بی حجرہ کے بطن سے ہوئی تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر 86 سال تھی, 86 ایئرز تھی, اور پھر ان کے 13 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ آج کہتے ہیں 40 کے بعد اولاد نہیں ہوگی, آپ جتنے نبیوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں وہ تو ان کی عمریں کہاں کہاں ہیں, حضرت یحییٰ کو دیکھیں اور یہ سارے. تو بہرحال اس طرح سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور کہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے ساری خوشخبریاں دے دی جا چکی تھی کہ کس طرح سے یہ معاملہ ہوگا اور کیسے ہوگا, یہ لوگ وہیں رہے. اس کے بعد دو متضاد چیزیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ بی بی سارہ نے کہا کہ بی بی حاجرہ کو دور چھوڑا ہے. بعض لوگوں نے, یہ اسرائیلی روایات میں یہ چیز آتی ہے واللہ اعلم, کہ انہوں نے یعنی ایک حسد محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اس کے اولاد ہو گئی ہے اور میرے نہیں, واللہ اعلم. لکھی ہوئی ہیں یہ باتیں البدایہ النہایہ میں ہیں, قصص الانبیاء میں بھی ہے. اور لیکن جو حضرت حاجرہ کا قول آگے آپ سنیں گے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا. اور اصل میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے دین والوں کی زندگی کا, کوئی عمل بھی ایسا جو ہے وہ حکمت سے اللہ تعالیٰ کے خالی نہیں ہوتا. جہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کرانا چاہتا ہے وہاں سبب پیدا کر دیتا ہے. لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا, خیال میں بھی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جاتا ہے اور وہاں اس کا کام ہوتا ہے. تو اصل میں تو مکہ کو آباد کرانا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بالکل چھوٹے تھے, تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم, ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ قرآن کا ٹیکسٹ یہی زیادہ چیز پہ دلالت کرتا ہے, تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ان کو دور چھوڑائیے, یعنی قرآن پاک کے ذریعے ان کو حکم ہوا تھا کہ ان کو چھوڑیں. سورۃ ابراہیم کی آیت 37 میں آتا ہے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے پروردگار میں نے اپنی اولاد مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس لا بسائی. اے پروردگار کیوں ایسا کیا, لیقیم الصلاۃ تاکہ وہ نمازیں پڑھیں. اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ ان کے ماحول کی تبدیلی اور ان کو اللہ کے دین کے لیے ایک ایسی جگہ پہ چھوڑنا کہ جہاں پہ جا کے وہ یعنی اللہ کا دین کا کام کر سکے. بعض جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ دین کا کام بالکل نہیں ہوتا, لیکن آپ وہاں جانا اس لیے پسند کریں کہ چلے وہاں جا کے میں یہ کام شروع کرتی ہوں, تو یہ بھی ایک آنر ہے, واللہ عالم بالثواب. تو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا, بیٹا بھی ساتھ تھا, گود کا بچہ ہے, اور کھجوروں کی ایک مطلب مشق لے لیے, ایک بیگ لیا اور ساتھ پانی تھا, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ چلو میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا بھی کہ تم اب ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں نا, تو اس کا کچھ جواب نہیں دیا. پھر وہاں گئے جہاں اس وقت خانہ کعبہ خالی جگہ تھی, تو وہاں ان کو کہا کہ تم رکو. تو جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اس بات کا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو پھر بی بی حاجرہ کے بڑے ہی خوبصورت لفظ ہیں کہ پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اگر اس کا حکم ہے تو ہمیں غم نہیں ہے. وہاں جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیطان نے 3 مختلف مقامات پہ ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی. بی بی حاجرہ سے بھی یہ بات کہی کہ تمہیں پتہ تمہارا میاں تمہیں کیوں لے کے جا رہا ہے, وہ تو تمہیں یہاں چھوڑ دے گا, تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہاں جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے مختلف موقعوں پہ بہکانے کی کوشش کی, تو انہوں نے زمین سے پتھر اٹھا کے اس کو مارا تھا کہ تم مجھے میرے رب کے راستے میں جانے سے, اس کی بات سننے سے روکتے ہو. تو اسی جگہ پہ آج جمعرات ہیں جو حاجی ایک سنت پوری کرتے ہیں, جمرہ اقبا اولا اور ثانیہ, تو اس کے اندر یعنی یہ بھی اسی انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے. تو بہرحال جب یہ وہاں پہنچ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, تو وہ پھر مشہور کہانی جو آپ سب کے لیے نئی نہیں ہے جو آگے انشاءاللہ ہمارے اگلے حصے میں آئے گی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے بے چین تھے, کھجوریں کتنے دن چلتی ختم ہو گئی, پانی یہ خود پیتی بچے کو دودھ پلاتی, جب پانی ختم ہو گیا تو دودھ بھی ختم ہو گیا, تو وہ ماں جو ہے وہ بے چین ہو کے پھر بچے کو لٹا کے صفا اور مروہ جو ہے اس کے بیچ میں چکر لگاتی ہیں, اور جب نیچے ہوتی ہیں تو بچہ نظر نہیں آتا تو تیز چلتی ہیں, جب بچہ دکھنے لگتا ہے تو آہستہ چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماں کا صبر, اس کی ممتا اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آنے والے مردوں کو بھی اس عورت کے قدموں پہ چلا دیا, اور وہ ماں اور بچہ صبر کی ایک مثال بن گئے کہ آج وہاں زمزم نکل آیا. کہتے ہیں کہ جب یہ سات چکر لگائے صفا سے مروہ, مروہ سے صفا گئی, جب آخری چکر پر تھی مروہ پر تو ان کو ایک آواز محسوس ہوئی, انہوں نے کہا کون ہے, تو آواز دی کہ کون ہے, تو ایک فرشتہ تھا زمزم کے مقام پر کھڑا تھا, اور اس نے اپنی ایڑی یا پھر اپنے پر سے زمین کھودی تو وہاں سے پانی نکل آیا, اور پانی کو نکلتا دیکھ کے یہ اس کو روک رہی ہیں, باڑ بنا رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں زم زم, زم کا معنی ہوتا ہے رک جا, تھم تھم جیسے ہم کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے, اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی یعنی وہ دیواریں آگے نہ بناتی اور وہ پانی سے چلو نہ بھرتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا, یعنی پانی اتنا زیادہ ہو جاتا کہ وہ پھر پوری سب طرف پھیل سکتا تھا, لیکن وہ کیوں تھم گیا وہیں پہ کہ انہوں نے دیوار لگائی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں بچے کا انتظام کیا اور وہاں پھر وہ دونوں رہنے لگے. اب اس طور پہ پانی ایسے ہی تھا جیسے آج کسی کی سمجھے کہ کوئی فیکٹری لگ گئی, پانی جہاں ہوتا تھا وہاں پہ کام آتا تھا. تو لوگ قریب سے جو صحراؤں میں پھرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو پرندے اڑ رہے ہیں, قریب جا کے دیکھا تو چشمہ بھی ہے, قبیلہ جرہم جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں کے آباد ہوا تھا, تو انہوں نے اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتے ہیں, ان کو لوگوں کی ضرورت تھی, ان کو پانی کی تھی, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو لیکن یہ پانی پھر تمہارا اختیار نہیں ہوگا میرا ہوگا. اس طرح ان کا معاش کا ذریعہ چلا, یہ پانی ان کو دیتی کچھ ان کا ضرورت ہوتی, اور اسی طرح سے پھر وہاں سے آبادی شروع ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے سے جوان ہوئے, کچھ سال لگتے رہے چلتے رہے. اسی دوران کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ختنہ کرنے کا اپنا, تو 80 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دفعہ اپنا ختنہ کیا تھا, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ختنے کا بھی حکم جو ہے وہ آپ کو دیا گیا, تورات کی ایک روایت میں آتا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی شروع کیا. پھر اس کے بعد ایک بہت ہی بڑی آزمائش آ گئی, اور وہ کیا تھی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کچھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی من پسند چیز کو ذبح کرنا. خواب میں دیکھا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو ذبح کر رہے ہیں, بیٹے کے پاس آئے اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا میں یہ کرتا ہوں. سورۃ صافات کی آیت نمبر 99 سے 113 آیت میں بہت ہی پیارا واقعہ ہے, رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہنے لگے میرے رب مجھے نیکوں میں سے دے, نیک اولاد دے, ہم نے اس کو خوشخبری دے دی حلیم بیٹے کی, بڑا ڈیسنٹ بیٹا تحمل والا, لیکن جب وہ اس کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا, اور عموماً دیکھیے کس عمر میں بچے زیادہ پیارے لگتے ہیں, تھوڑے چلنے پھرنے کی عمر میں پہنچا تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, خواب دکھایا, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہنے لگے کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, اب تم دیکھو میں کیا دکھایا جا رہا ہوں. یعنی نبیوں کا خواب بھی ایک حجت ہوتا ہے, انہوں نے اس چیز کا بیٹے کے سامنے بات کی, اب بیٹے کا جواب کیا ہوگا آگے سے, یہ کیسا دین ہے, فنیٹک فنڈامنٹلسٹک, آج تو آپ بکرے کے ذبح کرنے کی بات کریں تو بعض بچوں کو ترس آتا ہوگا کہ آپ بکروں کو کیوں ذبح کرتے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام یا ابت الما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لیں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کس نے سکھائی یہ بات؟ کس اسکول میں پڑھتے تھے؟ بیکن ہاؤس، کون سا اسکول تھا؟ حفیظ جالندھری نے بڑی خوبصورت نظم بھی کہی ہے، ان پہ موقع ہوا تو آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. کر سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھائے تھے ابراہیم کو کیسا بیٹا بنو؟ یہ مکتب کی کرامت تھی، کوئی مکتب تھا یا کسی ماں کی تربیت تھی؟ جب مائیں حجرہ جیسی ہوتی ہیں تو بیٹے اسماعیل جیسے ہو جاتے ہیں. اب بات تو بڑی بہت بڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ سچ کروانا چاہتا تھا. بیٹا کہہ رہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. فلما اسلما، پھر جب دونوں باپ بیٹا متی ہو گئے، یعنی اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور لٹا دیا اس کو پیشانی کے بل، یعنی جیسے منہ نیچے کر کے سر کر کے پیچھے سے رکھا. ایسا بھی کہا بیٹے نے مشورہ دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے چہرے کو دیکھ کے محبت آ جائے. یعنی کہتے ہیں کہ چھری چلاتے ہوئے باپ کو کہا کہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل پہ کچھ ایسی رقت نہ آ جائے اور آپ نہ کر سکے. اور انہوں نے تو اپنے طور پہ چھری چلا دی تھی نا. لیکن وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اس کو اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ہے کہانی. ہم بھاگتے ہیں اللہ بھگاتا ہے، اور ہم جب کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ بچانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کرے آپ نے خواب سچ کر دیا، بیٹا نہیں ذبح ہوا. یعنی وہ یہ کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ہاذ لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اور ہر ایک وہ محسوس کرتا ہے جو ماں یا باپ ہے، کتنی بڑی آزمائش ہو سکے بڑھاپے کی اولاد، تنہا بچہ، اکیلا، بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا. باپ نے کوئی حجت تعویل کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کسی عالم سے فتویٰ لے سکتے تھے کہ نہیں؟ کسی سے جا کے کوئی سوال پوچھ سکتے تھے کہ نہیں؟ کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ایک عظیم قربانی کی جگہ بنا دی. بکرا آ گیا، وہ جو بھی دمبا تھا اس کو رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو بعد والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو ایک نشانی بنا دیا. قیامت تک کے لیے لوگ اب اس موقع کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ اپنی قربانیاں دیتے ہیں. تو اصل بات کیا ہے کہ جتنا بندہ اپنی بات میں سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سچائی پیدا کر دیتا ہے. بیٹے کو بھی بچا لیا، قربانی دی. ہم بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اور کہے گا کرو. جب ہم سرنڈر کر دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتا ہے. اور اسی طرح سے پھر اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پہ رہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں اپنی بیوی کو اور بیٹے کو ملنے کے لیے آنا ثابت ہوتا ہے. یعنی رہتے تو شام میں ہی تھے، لیکن خانہ کعبہ آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے. پھر اسی دوران حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہ بی بی سارا کے بطن سے ہوئے تھے. اور ان سے پھر ساری بنی اسرائیل چلی، جو کہ یہود جس کو آج اب کہتے ہیں، اور جتنے بھی یہ نیک لوگ تھے. اب اسی دوران ابراہیم علیہ السلام چار دفعہ کہتے ہیں کہ ان کا جو روایات سے ثابت ہوتا ہے، ایک تو ذرے چھوڑ دیں گے، دوسرا یہ جو موقع تھا جس موقع پہ ہم لوگ نے یعنی ابھی سنا کہ بیٹے کو ذبح کا حکم ہوا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جب بیٹا جوان ہوا تو اس وقت آئے ایک دفعہ، تو حضرت اسماعیل کی شادی ہو چکی تھی. قبیلہ جرہم ہی کے سردار جو تھے ان کی بیٹی سے شادی ہوئی. اب وہ عورت جو تھی وہ کچھ زیادہ شکر گزار عورت نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت وہاں آئے تو یہ بزرگ تھے، آئے بیٹھے بات ہی، ان کو نہیں پتا کہ یہ میرے شوہر کے مطلب باپ ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایسے ہی پوچھا کہ اچھا سناؤ کیسی گزر رہی ہے. تو اس عورت نے نہ شکری کی، اچھا نہیں ہے، مطلب جیسے عام عورتوں کی عادت ہوتی ہے، یہ خیال نہیں رکھتے، وہ نہیں کرتے، یعنی شوہر کی برائی کی. تو ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے یہ بات کہہ گئے کہ اچھا تمہارا شوہر آئے گا تو اس کو میرا سلام دینا، اور اس کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لو. اب بیوی نہیں سمجھی, اس کو نہیں پتا تھا, اس نے یہی پیغام آ کے رات کو شوہر کو دیا, تو پھر شوہر نے اس عورت کو طلاق دی تھی اور بتایا کہ چوکھڑ کا مطلب ہے کہ بیوی کو بدلو, تم نے ضرور بنا شکری کی بات کی ہے. پھر کسی ایک اور عورت سے شادی کی, پھر تیسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر روایات سے ملتا ہے کہ آئے تو اس دفعہ دوسری بیوی تھی اور حضرت اسماعیل پھر نہیں تھے, تو ان سے پوچھا کیسا ہے شوہر, تو انہوں نے بڑی شکر گزاری کی. اور اب دیکھیں کہ شوہر اچھے تھے نا, نبی تھے تو کیسے اچھے نہیں ہوں گے, لیکن بیویاں ظاہر ہے کہ جو بے قدرے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے لوگوں کی بھی قدر نہیں کرتے, اصل میں ان کے نصیب میں ہی نہیں ہوتا. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ ایک چیز بڑی اچھی آپ کے ہاتھ سے کیوں نکل جاتی ہے کہ آپ اس کی قدر نہیں کرتے. بہت موقع آتے ہیں زندگی میں نیکی کمانے کے, ہم صرف اگنورنس کی وجہ سے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں ہم, اور وہ کسی اور کو مل جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین تو کسی کے لیے نہیں رکتا, لیکن وہ عورت جو پہلی نا شکری تھی اس نے ساری نیکیاں اپنی ختم کر دی نا. اسماعیل اگر نبی تھے, انہوں نے کوئی نیکیاں کی, اگر وہ ان کے لیے کھاتی تھی پکاتی تھی تو وہ اس بیوی کو بھی کریڈٹ ملتا تھا نا. تو بعض دفعہ بعض بیویاں بھی نیک شوہروں کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے, اور اسی طرح بعض شوہر بھی نیک بیویوں کی قدر نہیں کرتے تو ان کی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ تو قسمت کی باتیں ہیں جہاں تک ہوں گی. لیکن اس عورت کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام دے کے گئے تھے کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوط کر لے. تو یعنی یہ اشارہ تھا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ اچھی بیوی ہے. اس کے بعد چوتھی بات جو ملتی ہے, جو اصل میں یعنی اب ہماری سمجھیں کہ توجہ اور ہمارے انتظار اسی چیز کو سننے کے لیے ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر بناؤ. خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے اور وہاں پہ پھر گھر بنا. اور سورت بقرہ میں بھی آپ اس چیز کو شروع کرتے ہیں, اور بہت جگہ قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بات کی کہ بھائی اس بوانا ابراہیم مکان البیت, یعنی ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, اور طواف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو, اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر آئیں گے. تو اس موقع پہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا, جس کے لیے سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے ان اول بیت وودی للناس للذی ببکہ, کہ پہلا گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا وہ مکہ میں تھا. مبارکم و ہدر للعالمین, برکت والا بھی ہے اور ہدایت بھی ہوتی ہے. اور اسی کا ذکر سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ باپ اگر مزدور ہے تو بیٹا اس کی مدد کر رہا ہے. وَإِذْ جَرْفَ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ, کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں کیا تھی کہ ربنا تقبل منا, کہ اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے, ہم نے یہ گھر تیرے لیے بنا دیا اب تم اس کو قبول کر لو. ذرا سوچیے اس سے بڑی نیکی کسی کو کیا ملے گی کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو. اور پھر عاجزی کتنی ہے کہ قبول کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز قابلیت ہے. واقعی نہیں, اصل چیز قبولیت ہے. ہم قابلیتیں بڑھاتے رہتے ہیں, اتنے قرآن پڑھ لیے, اتنے نفل پڑھ لیے, اتنے بخش دیے بڑھ گئے, یہ نہیں پتا کہ قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں. قبول ہو جائے تو تھوڑی چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے, اور ٹھکرا دی جائے تو پھر زیادہ چیز جو ہے وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی. تو وہ پھر خوبصورت منظر کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں. اب دیکھیے کہ آج ہمارے عورتیں کہتی ہیں شوہر توجہ نہیں دیتے بھی بچوں کی تربیت میں, ہم اکیلے کہتے ہیں تو بچوں پہ اثر نہیں ہوتا. اسماعیل علیہ السلام کو اگر آپ ایک بیٹے کے روپ میں دیکھیں تو بھی کیا, ایک اچھا بیٹا. کون پرورش کر رہا تھا؟ ماں کر رہی تھی. باپ تو کبھی کبھی ملنے آتے ہیں. تو یہ بات درست نہیں ہے کہ صرف یعنی باپوں پہ ساری چیزوں کی ذمہ داری آتی ہے, قوموں کے ساتھ بھی آتی ہے. اب گھر بنا, اور وہ سارا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے, آپ نے کئی جگہ سنا ہوگا کہ گھر بن رہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر دیا اور اس پتھر کو کرتے ہوئے یعنی اوپر ہو جاتا تھا, اور پھر مطلب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا. جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم تھے وہ پتھر پہ ان کے نشان بن گئے. آج تک مقام ابراہیم کے نام پہ وہ چیز موجود تھی, اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے, صرف انہوں نے گھر نہیں بنایا بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ گھر کو بسانے کی بھی بات کی. یہ نہیں کہا کہ اللہ گھر بن گیا اور بس, بلکہ ساتھ ہی پھر دعائیں بھی مانگنی شروع کر دیں کہ اللہ اب یہاں وہ نبی بھیج جو اس کو آباد کرے گا. اور وہ کیا تھا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ ہمیں دونوں کا اپنا فرما بردار رکھنا. وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمت لک وارنا مناسکنا, اے اللہ ہمیں اب طریقہ بھی سکھا. وتوب علینا, اور ہماری توبہ بھی قبول فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, اللہ انہی میں سے رسول بھیج جو کیا کرے, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں ان پہ پڑھے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, اس سے بہت ہی اہم سبق ملتا ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے کہ صرف عمارتیں بنانے کی تمنا نہیں کرنی, ان کو بسانے کی بھی کوشش کرنی ہے. ہمارے ہاں جب فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں تو بہت لمبے لمبے نعرے لگائے جاتے ہیں, بلڈنگز, بڑی بڑی باتیں, اور بعض دفعہ بڑی کوششوں کے بعد بلڈنگز تو بن جاتی ہیں لیکن آنے والے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اس وقت مسجدیں تعمیر کرنے سے زیادہ لوگوں کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ کہاں سے ہوں گے جب اس تعلیم کو عام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے مراکز قائم کرنے کی توفیق دے, اللہ کے نام پہ ایسی جگہ بنے کہ جہاں سے اس کا پیغام نکلے, لوگ سنیں. مسجد تو کھلی سڑک پہ بھی نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن تعلیم اور تدریس جو ہے وہ چیز ہے اصل میں جو نسلوں کو پھر نمازی بناتی ہے اور اس کی طرف جاتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی, وہ ساری قرآن پاک میں آتی رہتی ہیں, اور بالآخر پھر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروا دیا کہ جو پھر جس کا اثر نسلوں تک رہا. اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں تقریباً ان کی جو عمر تھی, یعنی تھوڑی سی ان کی وفات پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ موضوع ہمارا پورا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زندگی میں کتنا رکھا اور کیا رکھا. تو کہتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہوئی تھی 175 سال کی عمر میں, 175 ایئرس تھے. اور ان کے بارے میں چند چھوٹی سی باتوں پہ پھر ہم اس موضوع کو ختم کریں گے اپنے کو, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوان عمری کے بارے میں تھا. کہتے ہیں کہ جو نمرود ان کے دور میں تھا اس نے 1000 سال حکومت کی تھی, انتہائی ظالم اور سنگ دل شخص تھا, اور ستاروں کی پوجا اس دور میں کروائی جاتی تھی. ان کے دور میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا تھا. اس بادشاہ نے, یعنی نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آسمان سے ستارہ روشن ہوا ہے اور اس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی ہے. تو اس نے اپنے نجومیوں کو اور کاہنوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رعایا میں ایک بیٹا لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں سے آپ کی حکومت ختم ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ ایسا ہی خواب فرعون نے بھی دیکھا تھا کہ ایک آگ نکلی ہے جو بنی اسرائیل کے گھر سے اور قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا. تو اس نے بھی وہی تعبیر لی جو انہوں نے لی. تو اس خواب کی تعبیر سن کے پھر جو شخص تھا نمرود, اس نے حکم دے دیا کہ اب کوئی مرد اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتے, یعنی مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا گیا, اور اگر کوئی بچہ اس کے بعد پیدا ہوگا تو اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی پھر انہی دنوں میں ہوئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے بچا لیا. ہر دور میں آپ دیکھیے کہ کافر کا ایک ہی حرب ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی, دنیا میں آنے سے روک لو, ابارشن کے نام پہ چیزیں عام کر دو, اور جب جوان ہو جائیں تو جنگوں میں مار دو. خود کہانی بدلی ہے, ایک ہی چیز ہے, مختلف کرداروں کی صورت میں آج بھی وہی سوچ موجود ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ, یعنی جب ان کی پوری زندگی کا معاملے کو ہم دیکھتے ہیں, اب دو بیویاں تو ان کی اور ہم سب کو معلوم ہے, حضرت سارا اور حجرہ, لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی اور شادیاں ہوئی تھی. ایک ان کی بیوی تھی, اس کا نام تھا قنطورہ, قاف سے قنطورہ. کہتے ہیں ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی تھی, اور پھر یہ بیمار ہوئے اور 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے. اور اپنی بیوی ہی کے قریب, اس دور میں لوگ مرنے والے کے لیے پھر غاریں خریدتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک غار خریدا اور اس میں سے, یعنی ان کی جو بیوی تھی حضرت سارہ, وہ 127 سال کی عمر میں فوت ہوئی تھی, ان کی زندگی میں یعنی ہو چکی تھی فوت. اور یہ اس پہ بہت غم زدہ تھے. اور بنی خیز کے ایک شخص غفرون سے 400 مسکال کے عوض ایک غار خریدا اور بیوی سارہ کو وہاں دفن کیا. لیکن بعد میں جب خود فوت ہوئے تو پھر بھی آپ کو اپنی اسی بیوی کے ساتھ دفن، اسی غار کے قریب ہی دفن دے. یہ بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مماثل کرتی ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ جو تھے دفن کیے گئے. تو بہرحال کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں کیا. آپ کی قبر مبارک اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی قبریں اس 4 دیواری میں واقع ہیں جنہیں حضرت سلیمان بن داؤد نے تعمیر کیا تھا، اور یہ حبرون کے شہر میں ہے اور آج کل الخلیل کے نام سے مشہور ہے. جنینی کا جو ٹائٹل تھا اسی سے ہے. اور بہرحال ان کی اولاد میں کہتے ہیں کہ اسماعیل سب سے پہلے پیدا ہوئے، جو مصر کے قبطی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت حاجرہ سے تھے. اس کے بعد چچا زاد بہن جو سارا تھی، ان سے آپ کے بیٹے پیدا ہوئے. ان کے بیٹوں کے نام مدین، یہ مدین سے شہر مدین تھا، زمران، سرج، یقشان، نشق، اور چھٹے کا نام کہتے ہیں معلوم نہیں. اور اس کے بعد پھر حجیون بنت امین سے شادی کی، ان سے ان کے 5 بیٹے ہوئے، کسان، سورج، امیم، لوتان، نافذ. بہرحال ان ناموں کو سننے کا مطلب تو اس وقت یہی ہے کہ بس ہم لوگ یہ دیکھ سکیں کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں. یہ ساری کہانی سنانے میں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ہم انبیاء کرام کی نجی زندگی سے واقف نہیں ہوتے، تو ان کو ایک خاص سمبل بنا دیتے ہیں ایک چیز کا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سارے سے یہ ضرور فائدہ ہوا ہوگا کہ ہم اپنے حالات کو ان کے حالات کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ مشکلوں میں انہوں نے اپنے ساتھ کیا، اپنے معاملے دین میں کیا رکھا، اور آج ہم کہاں پھسل جاتے ہیں، ہم کہاں پلٹ جاتے ہیں. اور ان کی شخصیت میں دیکھیں تو واقعی بہت ساری چیزیں جو ہمیں نمایاں دکھتی ہیں، اس میں رحم دلی، نرم خو تھے، مشفق تھے، باپ جیسا شخص اس کو بھی محبت سے بلا رہے ہیں، خیر خواہ تھے، اللہ تعالیٰ سے اچھی دعائیں کرنے والے تھے. مشرکین کے لیے جب دعائے مغفرت کی ممانعت ہوئی تو رک گئے، یعنی باپ سے محبت تھی، اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو اس کے بعد نہیں کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی ان کے باپ کو بجو کی شکل میں اٹھایا جائے گا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو کہ میرا باپ ہے اور وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو ان کی شکل بدل دی جائے گی. پھر اسی طرح افواہن کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں ان کے لیے، آہیں بھرنے والے، درد مند. ہم کیا ہیں؟ کہہ لگانے والے، فن. ہماری تو زندگی لگتا ہے کہ ہر اس راستے سے لگ ہے جو راستہ ان نیک لوگوں کا تھا. پھر اسی طرح عقیدہ توحید کی راہ میں شجاعت اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا، استقامت تھی، ڈٹے نہیں، ڈٹ گئے. پھر ان کی شخصیت میں ایثار اور قربانی، قربانی کا تو میرا حل لفظ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کچھ اور کہیں، سبھی کچھ قربان کر دیا. صحیح معنی میں انہوں نے حق ادا کیا کہ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہر وہ چیز جو رب نے مانگی فوراً دے دی. اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہمیں ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لینا ہے. قربانیاں تو شوق سے کرتے ہیں، لیکن کیا خواہشیں بھی قربان کرتے ہیں؟ اسٹیٹس بھی قربان کرتے ہیں؟ اپنی ناپسندیدہ عادتیں بھی قربان کرتے ہیں اس رب کے لیے؟ رویے، سوچیں بھی قربان کرتے ہیں؟ یہ سب ہمارے اپنے احتساب کے لیے. پھر اسی طرح پر تاثیر دلائل اور براہین سے حق کی وضاحت کرنا، یعنی تبلیغ کے میدان میں بہت دلائل دیتے تھے. پھر اسی طرح مشرک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، باپ مشرک تھا لیکن اس سے بدتمیزی نہیں کی. پھر اگلی چیز جو ان کی شخصیت کا حصہ دکھتی ہے، آثار کائنات سے رب کائنات تک، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے تو یعنی رب تک پہنچے. اور پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے نام سے کچھ چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ انہوں نے کی، وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے مہمان نوازی کی سنت انہوں نے جاری کی. کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان ان کے گھر میں نہیں آ جاتا تھا. ایک دفعہ دیکھا کھانا لگا کے رکھا ہوا اور کوئی آیا نہیں، باہر کھڑے ہو گئے تو دیکھا تو سامنے کوڑ کا مریض آیا، یعنی لیپرسی والا، جس کے ساتھ عموماً لوگ خود بھی نہیں بیٹھتے. تو انہوں نے اس کو ساتھ بلا کے تو بیٹھ کے اس کے ساتھ کھانا کھایا تھا کہ میں اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ جب کوئی ہمارے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو ہمارا حساب آسان ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. دوسری چیز، سب سے پہلے آپ نے مونچھیں کٹوائیں، یعنی یہ جو مستش بولتے ہیں، یعنی مچھوں کٹوانے کا سنت بھی ان سے پوری تھی، ناہن تراش لے اور زیر ناف بال صاف کیے، یعنی انڈر لیگس جو آرمز بال ہوتے ہیں ان کو بھی پہلی دفعہ انہی سے ہوا. سر کے بالوں میں مانگ نکالنے کی سنت آپ نے جاری کی، اور سر کے بالوں میں بڑھاپے کے اثرات ہی بھی آپ ہی نے دیکھے، یعنی ان کے سفید بال پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ ان کے دیکھے گئے. سب سے پہلے ممبر پر خطبہ بھی آپ ہی نے دیا. دیکھیں جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک سنت کو محفوظ کر لیتا ہے. ہم سے کیا کچھ نکلتا ہے، کتنے فیشن ہیں جس کے ٹرینڈز ہم نے سیٹ کیے، کون سی رواج ہے جو ہم نے نکالے، کون سی رسومات ہے جو ہم نے نکالی. عرب کا محبوب اور لذیذ کھانا فرید آپ نے تیار کیا. فرید ایسی ہے جیسے آج آپ لوگوں کی حلیم ہے، گوشت پکا کے تو اس میں روٹیاں بھی بھوتے ہیں اور اس کے شوربے کے اندر ڈپ کر کے کھاتے ہیں. بڑا ان کا ایک فیمس فوڈ ہے عرب لوگوں عربوں کا، تو وہ بھی انہوں نے کیا. معانقے کی سنت بھی آپ نے جاری کی. معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، اونق سے گردن سے گردن ملنا، یعنی یہ جو ہم حق دینا کہتے ہیں کوئی ملاقات کے لیے، اس وقت یہ کیا. اور اسی طرح ہجرت، ہجرت ان کی زندگی میں بہت آپ کو دکھے گی. میرا خیال ہے کہ ہر جگہ دین کے ساتھ ہجرت کا بڑا گہرا تعلق ہے. چھوٹی چھوٹی ہجرتوں سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر بڑی ہجرت پہ بات جاتی ہے. اور پھر اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اصل نسبت اسی کی ہے کہ جو واقعی ان کے دین کو پائے گا. اب جتنی بھی باتیں ہم نے ساری ابھی کی ان کی زندگی کے بارے میں، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ صرف تلاوت سنتے ہیں.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
لك والولد